السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ رات کے تیسرے رکوع سے آغاز کریں گے. آیت نمبر ہے 19. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. سورہ رات کے بارے ہم نے کہا تھا, رات بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں ذکر آیا ہے کہ بجلیاں بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں, تو یہ اس کا ایک علامتی نام ہے. ابتدائی دو رکوعوں کا مطالعہ کر چکے ہیں, ان میں توحید پر دلائل تھے. اب جو تیسرا چوتھا رکوع ہے اس میں حق و باطل میں فرق, اس پر دلائل آ رہے ہیں. اب پانچویں چھٹوں رکوع میں اس بات رسالت پر دلائل آئیں گے. تو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق, پس کیا وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے. کمن ہوا عاما, کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے, ایک جانتا ہے اور دوسرا جانتا نہیں ہے, ایک دیکھتا ہے دوسرا دیکھنے کے قابل نہیں, تو دونوں میں بڑا فرق ہے. فرمایا انما یتذکر اولو الالباب, اور بے شک نصیحت تو حاصل کرتے ہیں عقل مندی. تو اللہ کے پیغام کو دیکھنا اور اس کی اسی نظر سے پھر اس کائنات کا کو سمجھنا یہ بینا لوگوں کا کام ہے, اور اللہ کی وحی سے آنکھ بند کر لینا اور پھر اپنی منطقیں بگاڑنا یہ ناکام لوگوں کا کام ہے. اسی طرح اہل حق کے اوصاف آ رہے ہیں. نمبر ایک, الذین یوفون بعہد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو. ولا ينقضون الميثاق, اور نہیں توڑتے عہد کو. نمبر دو, والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, اور یہ لوگ وہ ہیں جو اسے ملاتے ہیں یعنی رحمی رشتوں کو جنہیں اللہ نے ملانے کا حکم دیا. تو یہ رشتوں کی بڑی اہمیت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. پرانے حکیم میں 9 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا, رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یہ جو صفات ہیں اصل میں ایمان کی, ہم نے اسلام کو صرف ایمان اور عبادات تک محدود کر دیا, حالانکہ ہم سے اور بھی بہت تقاضے ہیں. ہم نے سمجھا تھا کہ زندگی کے 6 گوشے ہیں, ان 6 میں اللہ کی فرما برداری چاہیے, عقائد, اسی کے ساتھ عبادات, پھر رسومات, پھر سیاست, معیشت, معاشرت, کی کل زندگی کا احاطہ کرتا ہے, اور ان میں یہ آپس کے معاملات بھی ایک بہت بڑا حصہ رکھتے ہیں دین کا. تو پہلی صفت آئی اہل حق کی کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. دوسری صفت آ رہی ہے کہ وہ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں. اور رشتے 3 طرح کے ہوتے ہیں, پہلے بھی ہم نے سمجھا, ایک خون کی وجہ سے رشتے جو خونی یا سگے رشتے کہلاتے ہیں, دوسرے رضاعت کی وجہ سے رشتے, 2 سال کی عمر کے اندر بچہ جس خاتون کا دودھ پیتا ہے وہ خاتون اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہیں, اور تیسرے رشتے نکاح سے بنتے ہیں, سسرالی رشتے. تو اسلام سارے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیتا ہے. یہ ہندوانہ تہذیب ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میکے والے سر آنکھوں پر اور سسرالی جوتے کی نوک پر, جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ سارے رشتے ہیں یہ اللہ نے بنائے, ان سب کو نبھانا ضروری. تو جہاں میکے والے سر آنکھوں پر ہیں وہاں سسرالی بھی سر آنکھوں پر ہونے چاہیے, کیونکہ یہ اللہ نے یہ رشتے بنائے. آگے پھر تیسری صفت آ رہی ہے, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بحقی شریف کی روایت ہے کہ راس الحکمتی مخافت اللہ, حکمت کی چوٹی وہ اللہ کا خوف ہے. اصل میں یہ اگر پیدا ہو جائے تو انسان تمام شرور سے بچ جاتا ہے اور وہ حکمت کی انتہاؤں کو پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب میں یہ خشیت اپنی پیدا فرمائے. نمبر 4, وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں بہت برے حساب سے. بخاری شریف کی روایت, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تو تباہ ہو گیا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب لیا جائے گا. اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آسان حساب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بس سرسری طور پر نامہ اعمال پر نظر ڈالے اور کہے جاؤ, لیکن جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا وہ تو تباہ برباد ہو جائے گا. تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ ہم سب کا آسان حساب فرما. اور پانچویں صفت آ رہی ہے, والذین صبروا, ابتغاء وجه ربهم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے. تو اصل میں مومن کی پوری زندگی کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں تو وہ ہے صبر. اللہ کی اطاعت پر بھی صبر چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے رکنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اور اسی طرح جو آپ کہیں کہ ایک صبر عن دنیا ہوتا ہے کہ دنیا جاتی ہے تو جائے لیکن آدمی طے کر لے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو یہ صبر عن دنیا ہے. اور چوتھا صبر علی البلاء، مصائب و حالات اور پریشانیاں جو آتی ہیں ان پر بھی آدمی صبر کرے. چھٹی صفت آ رہی ہے واقام الصلاۃ، اور وہ یہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے. نمبر 7 وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اب وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، چھپے بھی اور اعلانیہ بھی. اکثر و بیشتر جب ذاتی جو ہے وہ طور پر انفاق کیا جائے تو چھپا کر کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے جو اس طرح انفاق کرتے ہیں کہ ان کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، لیکن جب معاملہ ایسا ہو کہ اکیلے پورا کرنا مشکل ہو اور باقی لوگوں کو بھی ترغیب دلانی مطلوب ہو تو پھر اعلانیہ دینا چاہیے کہ بھئی میں اس کام میں 50,000 دے رہا ہوں، باقی ساتھی ہمت پہ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ایک اجتماعی کام کے لیے سب کو ایک ترغیب ہوتی ہے، تو چھپا کر دیں یا اعلانیہ دیں، اللہ دونوں قبول فرماتے ہیں. اور نمبر 8 وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے سے. اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر. تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم سب میں پیدا فرمائے. 8 صفات آ گئی، ایسے مقامات کو ہمیں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے وہ کون سی صفات ہیں جن سے ہم محروم ہیں، تو پھر انہیں اختیار کرنے کی جستجو ہونی چاہیے. آگے دو آیات میں پھر ایسے اہل حق کے انعامات بیان ہو رہے ہیں. جنات و عدنی یدخلونا، اور وہ باغات ہمیشہ رہنے والے جن میں وہ داخل کیا جائے گا انہیں. نمبر 2 ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اہل جنت کے ساتھ ان کے نیک آبا و اجداد اور بیویاں اور اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ انہیں بھی داخل کر دیا جائے گا. اور احادیث میں آتا ہے کہ ایک خاندان میں جو سب سے اونچے درجے پر ہوگا تو باقیوں کو بھی اس اونچے درجے میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا، وجہ اس کی کہ اسے نیچے لا کے نیچی جنت میں ڈالا جائے. تو بہت بڑی اللہ کی نعمتیں، تو اللہ تعالی ہمیں خود اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 3 والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے. اور مزید چوتھی نعمت، وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر بدلے اس کے جو تم نے صبر کیا. اور پانچویں نعمت فنعم عقب الدار، اور بہت ہی اچھا ہوگا ان کے لیے آخرت کا گھر. اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو عطا فرمائے. آگے پھر اہل باطل کی بھی کچھ خباثتیں بیان ہو رہی ہیں. نمبر 1 والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اسے پکا باندھنے کے بعد. نمبر 2 ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ توڑ دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں. تو بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعون، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو آج ہم دیکھ لیں ہمارے دل پھٹے ہوئے ہوتے اپنے رشتہ داروں سے اور ان کی بات بری لگتی ہے، اس نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا مجھے، اب تو میں اسے پوچھوں گا بھی نہیں، اب بھکاری بن جائے روڈ پر آ جائے میں نے اسے پوچھنا نہیں ہے. تو آدمی غیروں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اپنوں کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جن سے اللہ نے رشتہ بنا دیا ہے ان کا ہم پر زیادہ حق ہے بنسبت کسی غیر. تو یہ تو اب اہل باطل کی آپ کہیں خباثتوں میں سے ایک ہے کہ وہ ان سے تعلق توڑتے ہیں جن سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اور نمبر 2 وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل، اور نمبر 3 وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین. اصلاح کی ضد ہے فساد، بجائے خیر اور بھلائی کے یہ وہاں پر فساد مچاتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی. ولہم سوء الدار، ان کے لیے بہت ہی برا گھر، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. حق سے اعراض کا سبب کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہے حب دنیا. فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ دیتا ہے. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے عموماً کی محنت سے ملتا ہے، ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے محنت کرنی چاہیے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. محنت سے ہی ملتا تو سب سے زیادہ پیسے والے تو مزدوروں کو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ فزیکل ایکزرشن وہی کرے انہیں، دوپہر میں 12 بھی انتہائی سب گرمی میں باہر جو ہے گلال جلا رہے ہیں، تو وہ تو بہت محنت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے، اس میں کسی کا کوئی کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا، ہمارے کوئی آئیڈیاز نہیں لگتے، یہ تو اللہ نے جس کے لیے لکھ دیا ہے وہ جو کام کرتا ہے اس میں کامیابی ہوتی، اب وہ مٹی اٹھا کر بیچنے لگے تو لکھ پتی ہو جاتا ہے، کوڑا کرکٹ جمع کر کے بیچنے لگتا ہے کروڑ پتی ہو جاتا ہے، تو اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے وسعت ملتی ہے اس میں، اور جس کے لیے اللہ نے نفع تولا لکھا ہے اسے آپ سونے کی دکان بھی کھول کے دیتے تو وہیں آ جائے گا، اس کا ہاتھ تنگ ہی رہے گا۔ تو فرمایا کہ وَفَرِهُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خوش ہیں دنیا کی زندگی پر، مگن ہیں دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بلکہ انتہائی حقیر، متا کہتے ہیں یہ اس کپڑے کو جس سے جھوٹے برتن صاف کیے جاتے ہیں، جسے ہم صافی کہتے ہیں، تو اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یعنی وہ تو ایک دفعہ استعمال آپ نے کر لیا، کوئی اس کا خریدار نہیں ہے، تو اسے یہی دنیا کے لیے لفظ لایا گیا متا، انتہائی حقیر، ضرورت کا بس جو ہے وہ سامان۔ آگے اب مشرکین کا ذکر آ رہا ہے، ان کا مطالبہ ایک فرمائشی معجزے کا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب کیوں نہیں اتاری گئی آپ پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ آپ کے رب کی طرف سے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ، جواب پہلے حکیمانہ جواب دیا جا رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ گمراہ فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، اب وہ ہدایت کرتا ہے اسے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے، تو یہ منیبین کہلاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی صفات آ رہی ہیں، کیسے لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، وہ منیبین کی صفات کیا ہوتی ہے، نمبر ایک الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نمبر دو وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، اس لیے یہاں اعلان کر دیا گیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں ہم نے سمجھا ہے کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک یہ گوشت اور ہڈیوں کا جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور ایک ہمارے اندر روح ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، تو یہ جو جسم ہے اس کی خوراک زمین سے ہی مٹی سے ہی حاصل ہوتی، جبکہ روح کی خوراک اللہ کی طرف سے آتی ہے وحی کی صورت میں، چنانچہ جس طرح روزانہ جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روزانہ روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی آپ ذرا امیجن کریں کہ یورپ جہاں پر جسم کی ساری ضروریات پوری کر دی گئی ہیں، فری اکوموڈیشن ہے، یعنی ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ہے، اور میڈیکل فری ہے، تو کوئی ایسے مسئلے نہیں، پھر لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں طرح طرح کی بالکل پرورژنس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو روح ہے وہ بھوکی ہے، وہ شدید قسم پرسی کا شکار ہے، اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے کبھی موسیقی کا تجربہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، حالانکہ بات وہی ہے کہ ایک آدمی کو دو دن کے لیے آپ کسی کمرے میں بند کر دیں، اسے کھانے کی کوئی چیز نہ رہے، اب آپ کوئی سلا آپ پتے ڈال دیں، گھاس ڈال دیں، کاغذ ڈال دیں، تو کیا کرے گا بھوک کے مارے، کھائے گا، کیونکہ اسے تو پیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، اسی طرح روح جب بھوکی ہے اور آپ اسے جو ہے روحانی غذا دے نہیں رہے، تو پھر میوزک ہی اسے کچھ تسکین کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو بڑے بڑے میوزیشین ہیں ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے، خودکشی، آپ دیکھ لیں کروڑوں کمائے ہوتے ہیں، اور ان کی کیسٹوں کی دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے فینس کی لائن لگی ہوتی ہے، لیکن اپنے عروج پر پہنچ کے انہوں نے خودکشیاں کی، کیونکہ اگر یہ روح کی غذا ہوتی موسیقی تو کوئی موسیقار کم سے کم خودکشی نہیں کرتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے روح کی غذا نہیں ہے، روح کی غذا کیا ہے، وہ اللہ کا کلام، تو وہ لوگ جو اللہ کے کرام سے اپنی روحوں کو دور رکھتے ہیں تو بے چین اور مسترب رہتے ہیں، اب وہ اس کا علاج کبھی موسیقی میں، کبھی ڈانس میں، کبھی شراب میں، کبھی افیم میں، اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ ملتا نہیں، اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے طوبی ہے اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ توبہ کیا ہے، بخاری شریف کی روایت، تو آپ نے فرمایا یہ جنت میں ایک درخت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اگر ایک گھوڑ سوار اس کی ایک شاخ کی نیچے دوڑے تو 70 سال میں بھی اسے کراس نہیں کر سکتا، تو اتنا بڑا جو ہے وہ درخت ہے توبہ کے نام سے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ آگے پھر فریضہ رسول بیان ہو رہا ہے، کذالک ارسلنا فی امت، اور اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایسی امت میں، قد خلت من قبلها امم، کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی امتیں، قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، یہ بھی بہت سے لوگ گزر چکے، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، نمبر ایک، تاکہ آپ پر سنائے انہیں جو کچھ وحی کیا گیا آپ کی طرف۔ یہ پہلا فریضہ ہے جو آپ کا، آپ کی توجہ جس کی طرف دلائی جا رہی ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ تو انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ نمبر دو، قُلْ هُوَ رَبِّي، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے۔ اور نمبر تین، علیہ توکلتو، آپ اعلان کر دیجئے کہ اسی پر، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ آگے قوم کی ہٹ دھرمی کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اے نبی آپ سے فرمائشی معجزے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر ہوتا کوئی قرآن کہ اس سے چلنے لگتے پہاڑ، قرآن میں ایسا معجزہ آتا کہ ان کے سامنے جو ہے پہاڑ جو ہے چلنے لگتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا قطع ہو جاتی اس کے ذریعے سے زمین۔ نمبر تین، او کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا کلام کرنے لگتے ان سے مردے، تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے، یہ کہا جا رہا ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کام۔ افلم یئس الذین آمنوا، بس کیا ابھی صبر نہیں آیا مسلمانوں کو، اللہ یشاء اللہ لہدا الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بھئی اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ انہیں ہدایت دے، آپ کا کام دعوت دینا ہے اور استقامت دکھانا ہے اور صبر کرنا ہے، جو مصائب ہیں وہ آپ کام کریں، باقی اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگوں کیوں نہیں جو ہے ایمان لا رہے، بس اس کی فکر ہو کہ ہم بات پہنچا بھی رہے یا نہیں۔ تو فرمایا ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا، اور ہمیشہ جو لوگ کافر ہیں انہیں پہنچتا رہے گا بسبب ان کے برے اعمال کے، قاریہ یعنی بڑے بڑے صدمات، او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گا ان کے گھروں کے قریب ہی عذاب، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ یعنی ان کی موت ہی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ تو جو برے لوگ ہیں ان پر مصائب آتے رہیں گے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ کے عذاب ان کے آس پاس جو ہے وہ واقع ہوتے رہیں گے، اور پھر اتمام کیا ہوگا، ان کی موت بھی اسی حال میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آگے اس بات رسالت پر دلائل آ رہے ہیں اگلے رکو میں، ابتدا میں آپ کی دلجوئی کا انداز ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب بے شک یہ مذاق اڑا چکے کئی انبیاء کا آپ سے پہلے، کئی رسولوں کا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سو ہم نے ڈھیل دی ان کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا انہیں، فکیف کان عقاب، بس کیسا تھا میرا پکڑنا میری گرفت۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے پہلے اللہ مہلت دیتے ہیں، آدمی گناہ کرتا ہے اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پکڑا نہیں جاتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور وہ اسے موقع ہوتا ہے کہ اب اپنے گناہ سے توبہ کر لے، اللہ نے جو اس کا پردہ رکھا ہے اسے قائم رکھے۔ لیکن بعض لوگ بجائے توبہ کرنے کے جری ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، اب اس سے بھی بڑا کرو، اب اس سے بھی آگے بڑھو، چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ اچانک رسی کھینچ لیتا ہے اور پھر آدمی جو ہے کہیں اسے رسنا نہیں ملتا۔ تو فرمایا آگے تردید شکاری ہے، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، پس کیا جو خدا کے لیے کھڑا ہے ہر نفس پر جو اس نے کمایا، جو ہے جو کچھ اس نے کمایا، یعنی جو کوئی قائم ہے اللہ کے دین پر یا اللہ کے لیے جو کوئی جو ہے معاملات کر رہا ہے، تو اسی کے اوپر ہے جو کچھ وہ کما رہا ہے، اگر نیکیاں کما رہا ہے اس کا اجر ہے، گناہ کما رہا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک، قُلْ سَمُّوهُمْ، اب تردید آ رہی ہے ان گھڑے ہوئے معبودوں کی، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کے نام تو لو، اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم اس اللہ کو بتاتے ہو کہ جس سے وہ واقف نہیں ہے زمین و آسمان میں،
ورنہ کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. تو یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ تم تو انہیں خدائی میں شریک کر رہے ہو لیکن اللہ انہیں جانتا ہی نہیں ہے؟ یعنی اگر یہ خدائی میں شریک ہوتے تو اللہ کے علم میں ہوتا. ام بظاہر من القول, بلکہ کہا کہ یہ بس تمہاری ایسی بات ہے, اوپر کی بات ہے. تو یہاں تردید کی جا رہی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہو ان کی لسٹ تو دکھاؤ, کہاں ہے یہ, کون ہے یہ ہستیاں جنہیں اللہ نے اختیارات دیے, کہاں ہے وہ لسٹ جو اللہ نے چائے کی. اور دوسرا یہ کہ تم یہ تو کوئی نیا علم دے رہے ہو تم اللہ کو, اللہ تو ایسا کسی کو نہیں جانتا جو اس کے ساتھ شریک ہو. اور تیسری بات کہی گئی کہ یہ محض تمہاری بکواس ہے. بلزینا للذین کفروا مکرہم, بلکہ اچھا معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا یہ مکر. وصدوا عن السبیل, اور وہ روکے گئے ہیں سیدھی راہ سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. تو اکثر بیشتر یہ ہدایت اور ضلالت کا جب معاملہ آتا ہے تو قرآن میں ایک کمپوننٹ بیان ہو رہا ہے, بہت کم مقامات ہیں جہاں دونوں کمپوننٹ. یعنی پہلی چیز ہوتی ہے بندے کا ارادہ اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کی توفیق. بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. ایک آدمی گھر سے حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے حلال کے ذرائع مل جاتے ہیں, اور ایک آدمی گھر سے چوری کے ارادے سے نکلتا ہے اسے چوری کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. تو جیسے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ صف میں آتا ہے آیت نمبر 5 میں, فلما ذابوا عذاب اللہ قلوبهم, جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو یہاں پر دوسرا کمپوننٹ بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے برائی کا ارادہ ہی کیا تو اللہ جسے گمراہ کر دے تو پھر کون اسے ہدایت دینے والا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا, مشرکین کا. لہم عذاب ان فی الحیات الدنیا, انہی کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں. ولا عذاب الاخرت اشق, اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ کہیں شدید ہے. وما لہم من اللہ من واق, اور نہیں ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا ہی. آگے متقین کا انجام, مثل الجنت التی وعد المتقون, حال الجنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے, وہ کیا ہے, تجری من تحت الانہار, ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. اکلہا دائم وظلہا, اور اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس کے سائے بھی. ورنہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, آم آج نظر آ رہے ہیں آپ کو لیکن 2-3 مہینے بعد کیا ہوگا, آم کا درخت تو کھڑا رہے گا پھل نہیں ہوگا اس میں. تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اب آدمی جنت انتظار میں ہے کہ ابھی تو آم کا دل جا رہا ہے لیکن ابھی موسم نہیں ہے, اس سے کہا جائے کہ 8 مہینے انتظار کرو پھر جب موسم آئے گا آپ کا جواب ملے گا. تو ایسا نہیں, جنت کے پھل جو ہے وہ مستقل رہے اور اس کے سائے ایسے عمدہ وہ ہمیشہ رہنے والے. تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا, اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہے. وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ, اور کافروں کا انجام کیا ہے, وہ ہے آگ. اب گویا ہمارے لیے اوپن چھوڑا گیا ہے کہ ہم اپنا انجام کون سا جانتے ہیں, تو وہ جنت والا انجام چاہتے ہیں یا آگ والا انجام چاہتے ہیں. آگے ترغیب دلائی جا رہی ہے قرآن کی طرف, والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب, یفرحون بما انزل الیک, وہ تو خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل کیا گیا ان کی طرف, جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. ومن الاحزاب من ینکر بعضہ, اور دوسری قوموں میں سے انکار کرتے ہیں اس کے بعض حکموں کا, یعنی یہود و نصارہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اس قرآن پر خوش ہیں اس کے نازل ہونے پر. اب مکی قرآن کے مضامین آ رہے ہیں, چار مضامین جو ہے مکی قرآن میں ہیں, توحید, رسالت, آخرت اور اسی طرح قرآن کی صداقت, اس کا سچا ہونا. تو یہ جمع کر دی گئے اگلی دو آیات میں. فرمایا قل انما امرت, اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو حکم ہوا ہے, ان اعبد اللہ, کہ میں بس اللہ ہی کی عبادت کروں, ولا اشرک بھی, اور نہیں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ. تو یہ کیا ہو گئی, توحید. الیہ ادعو, اسی کی طرف میں بلاتا ہوں, والیہ مآب, اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. تو پہلا حصہ جو میں بلاتا ہوں یہ رسالت سے متعلق ہے کہ رسول جو ہے وہ تمام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دے رہے, اور والیہ مآب, اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. تو یہ اشارہ آخرت کی طرف ہے, تو یہ ایمان بالآخرت بھی آ گیا. وکذالک انزلناہ حکمًا عربیًا, اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے عربی حکم بنا کر. تو آپ دیکھیں عربیت کا قرآن میں کم سے کم 10 مقامات پر ذکر آئے گا. اب میرے آپ کے لیے اس میں ترغیب ہے کہ ہم یہ زبان کو سیکھیں جو قرآن کی زبان ہے, اور وہ لوگ جو اردو بولنا سمجھنا جانتے ہیں ان کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا بہت آسان ہے, کیونکہ عربی یعنی اردو کا کوئی جملہ بغیر عربی الفاظ کے پورا نہیں ہوتا. یہ لفظ بھی عربی کا ہے, جملہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے. تو ہمارا کوئی ایک جملہ جو ہے
وہ بغیر عربی الفاظ کے نہیں ہوتے. اور اگر غور کیا گیا تو 60% الفاظ قرآن کے جو ہے وہ ہم بول رہے ہیں, ہماری اردو زبان میں اسے سمجھا جاتا ہے. تو ہمارے لیے بہت آسان ہے, اللہ ہمیں ہمت دے ہم کچھ اپنا وقت فارغ کریں اور یہ 10 مہینے کا ایک کورس ہے اس میں شریف ہوں اور کوشش کریں کہ ہم بھی براہ راست قرآن کو سمجھنے والے بنیں. فرمایا وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاءَهُمْ, اور اگر آپ نے بالفرض پیروی کی ان کی خواہشات کی, بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اس کے بعد کیا آ چکا ہے آپ کے پاس علم, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ, تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا, اور یہ آپ سے تو یہ محال ہے کہ آپ ان کی باتوں پر عمل کریں. ایسے میں انہیں سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول تمہاری خواہشات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. آگے رسالت پر 4 شبہات, ان کا جواب جو ہے اگلی 3 آیات میں دیا جا رہا ہے. پہلا شبہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے, بھئی یہ تو کوئی فرشتہ اترتا پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور پھر ہم مانتے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہے. دوسرا شبہ یہ تھا کہ یہ رسول کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے, یہ بھئی اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں, اللہ کے رسول ہیں, یہ حکم دیں اور ہمارے سامنے یہ پہاڑ سونے کا بھیجا ہے, یہ حکم دیں اور صحرا میں ایک دم باغ لگ جائے تو ہم مانیں یہ اللہ کے رسول ہیں, تو یہ تو کچھ ہمیں دکھا نہیں رہا اس طرح کے معجزات. اسی طرح ان کا تیسرا یہ تھا کہ ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں تو وہ عذاب کیوں نہیں آتا, یہ تو اللہ کے رسول ہیں ان کا انکار کرتے ہی ہم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا. اور چوتھا ان کا شبہ یہ تھا کہ جب ہمارے لیے عذاب لکھ دیا گیا تو ہم ایمان کیوں لائیں. تو ان سب کا جواب دیا جا رہا ہے, پہلے شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, اور ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت سے رسول, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور انہیں بھی ہم نے ان کے لیے بھی بنایا بیویاں اور اولادیں, وہ بھی بیوی والے اولادیں والے جو اعتراض آپ تک کر رہے ہیں سابقہ انبیاء پر بھی یہی اعتراض ہے. وجہ یہ ہے کہ زمین پر انسان بستے ہیں, انسانوں کے لیے نمونہ ایک انسان ہی بن سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, ہمارے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے, ہمارے سر میں درد ہوتا ہے, ہمارے بیوی بچے, یہ فرشتے کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, نہ اسے بھوک ہے, نہ پیاس ہے, نہ بیماری ہے, نہ اس کے بیوی بچے, یہ آپ کی عبادت کر سکتا ہے, ہم کیسے کریں. لیکن آج کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ انبیاء جو ہے وہ سب انسان تھے, ان کے ساتھ یہ سارے معاملات تھے جو عام انسانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ لگے ہیں, ان سب کے ساتھ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کر کر دکھایا, تو وہ اب ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی طرح ان کا دوسرا اعتراض فرمائشی معجزہ, اس کا جواب دیا جا رہا ہے, وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ, اور نہیں اختیار کسی رسول کو کوئی اپنے پاس سے لے آئے کوئی معجزہ, اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, مگر اللہ کے اذن سے. جو تم کہہ رہے ہو بھائی یہ رسول ہے تو معجزہ دکھائے, تو بھائی پہلے بھی رسولوں نے اپنی پاس سے تھوڑی کچھ دکھایا, وہ تو سب جو انہوں نے دکھایا وہ اللہ کے اذن سے ہی دکھایا, اور جب اللہ کا اذن ہوگا تو یہ بھی دکھا دیں گے. تو اس لیے شب کے قمر کا ایک واقعہ ہوا بھی, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ان کے سامنے, وہ بھی وہاں مشرکین وہاں سے. ورنہ جو اصل معجزہ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن ہے, آپ بار بار کہتے رہے کہ بھئی یہ ہے اور اسے نہیں مانتے تو اس جیسا کلام کہہ کر دکھاؤ, تم تو بہت صاحب کلام ہو. لکل اجل کتاب, وہ کہتے تھے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا پھر, تو کہا گیا کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقررہ کتاب میں محفوظ ہے, جب تمہارے اوپر عذاب کا وقت آئے گا تو آ جائے گا. اور چوتھا ان کا تھا کہ جب ہمارے لیے عذاب لکھ دیا گیا تو ہمیں ایمان اور عمل صالح کا کیا فائدہ, تو فرمایا یمح اللہ ما یشاء و یثبت, اور مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہے, اگر اس نے تمہارے مقدر میں کفر لکھا تھا اسے مٹا کر وہ اب ایمان بھی لکھ سکتا ہے, تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اسی کے پاس ہے اصل کتاب, تو تم ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو گے. یا ترغیب دی جا رہی ہے, حقیقت رسالت بیان ہو رہی ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ, اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ عذاب جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے, او نَتَوَفَّيَنَّكَ, یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے, وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, اور ہمارے ذمے حساب لے لینا, تو آپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کر لیں گے, انہیں کہنے دیجئے اور انہیں جو ہے اس طرح سے رد کرنے دیجئے جو یہ کریں. آگے مخالفین حق کے لیے وعید آ رہی ہے, اَفَلَمْ يَرَوْا, کیا نہیں دیکھا انہوں نے, اَنَّا نَعْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا, کہ ہم زمین کو ان کے چاروں طرف سے گھٹاتے ہوئے لا رہے ہیں, اس سے مراد کیا ہے, اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور کفر سمٹتا جا رہا ہے. عرب میں تو ایسا ہی ہوا بھی, مکہ سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ پورے عرب پر اسلام غالب ہو گیا آہستہ آہستہ, اور کفر کے لیے زمین بچی نہیں.
اسی طرح انشاءاللہ قیامت سے پہلے پہلے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور کفر کو کہیں جگہ میسر نہیں رہے گی. آج بھی لوگ جو ہے بڑے ڈرے میں اور یہ کہتے ہیں کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ وہ کون سے آج سارا کچھ کرنے کے بعد کہ ٹیررزم ہے اور ٹیررسٹ ہے اور دہشت گرد ہے اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ساری دنیا کو انہوں نے جو ہے ورگلایا. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے, اس وقت بھی لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو اسلام قبول کری. تو یہ کفر کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور زمین پہ اسلام جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. تو فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اور اللہ ہی حکم کرتا ہے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس کے حکم کو. وہ ہوا سریع الحساب, اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے, اسے کوئی دیر نہیں لگتی. تخفیف اخروی ہے. وقد مکر الذین من قبلہم, اور سازشیں کر چکے حق کے خلاف وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. فللہ المکر جمیعا, بس اللہ ہی کی تدبیر ہے سب کی سب, اللہ کی تدبیر ہی کارگر رہتی ہے. یعلم ما تکسب کل نفس, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کر رہا ہے ہر شخص. ویسا یعلم الکفار, اور عنقریب معلوم ہو جائے گا کافروں کو. لمن عقبت دار, کہ کس کے لیے آخرت کا گھر. آگے ان کا ایک اعتراض, اس کا جواب. ویقول الذین کفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لستا مرسلا, کہ آپ جو ہے رسول نہیں ہیں, آپ پیغمبر نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ, میں رسول ہوں نہیں ہوں اس کی گواہی اللہ کے پاس ہے, اللہ کافی ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا رسول ہوں تو تمہارے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دن کے وقت کوئی کہے کہ یہ رات ہے تو بھائی اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, دن دن ہے وہ کہتا رہے یہ رات ہے. تو فرمایا ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ شخص بھی جس کے پاس ہے کتاب کا علم, یعنی علماء اہل کتاب, وہ بھی گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول. اب اگلی سورت سورہ ابراہیم ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ سورت ہے, اور اس میں ہم آگے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آگے جا کر آخر میں آتا ہے, اور ساتھ ان کی دعاؤں کے تسلسل کے ساتھ ہے, یعنی ویسے کوئی بات نہیں ہے لیکن ساتھ دعائیں ان کی ایک ساتھ آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت بڑے بڑے امتحان لیا, وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. یعنی آپ دیکھیں پیدا ہی آدم کے گھر میں ہوئے, والد صاحب بھی بت گر بھی ہیں بت پرست بھی ہیں, اور انہوں نے وہیں سے مقابلہ کیا اور والد کی بات پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی اور یہاں تک کہ گھر سے نکال دیے گئے. پھر قوم کو انہوں نے توحید کا پیغام دیا, یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گیا نمرود کو جو ہے وہ توحید کا پیغام دیا. پھر ان کی جان کے دشمن ہو گئے لوگ, اور انہیں جو ہے آگ میں جھونک دیا گیا, لیکن اس کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی. تو اللہ نے حکم کیا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم, کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی والی ہو جا ابراہیم کا, ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو پور گئے تھے آگ میں کہ میں جاتا ہوں تو بس ٹھیک ہے اللہ کی رضا یہی ہے. اور پھر ایک طویل وقت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلا وطنی میں گزارا, اور وہ جو ہے اپنے ملک سے جو ہے دوری رہے, ایک طویل عمر انہوں نے گزاری. پھر ان کا ایک دوسرا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کئی مراکز توحید قائم کی, فلسطین میں انہوں نے جو ہے بیت المقدس قائم کیا, اسی طرح اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کا ہوا سجوم بھیجا, پھر مکہ میں انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا. تو یہ انشاءاللہ کچھ سلائڈز کے ساتھ ہم دیکھیں گے, لیکن یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. تو آپ کا پروجیکٹر صحیح نہیں ہے سر. ٹھیک ہے جی, تو اب ہم پڑھ لیں انشاءاللہ سورہ ابراہیم, اور اللہ تعالیٰ نے اس سب پر پھر تین بڑے بڑے اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے. ایک خلیل اللہ, اللہ کا دوست ہونے کا اعزاز, اور دوسرا امام الناس, تمام انسانوں کے رہنما ہونے کا اعزاز, اور تیسرا ابو الانبیاء, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء ہیں وہ انہی کی نسل سے, یعنی ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل میں تقریباً 2000 سال ان کا دور ہے, اس میں 4000 انبیاء جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولادوں میں سے, جن میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پڑھا وہ بھی انہیں کی اولاد میں سے. اور پھر ان کے بعد جو انبیاء آتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو سورت ہے یہ 12 احوال پر مشتمل ہے. سورہ یوسف میں کتنے احوال تھے؟ 15 ماشاءاللہ صحیح.
چلیں ایک آدھ بھی کوئی یاد رکھتا ہے تو اچھی بات ہے.
تو پہلا آ رہا ہے نزول قرآن کی حکمت نزول قرآن کا حال.
تو 12 حوالہ آئیں گے سورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را
یہ حروف مقطعات ہیں, اصل معنی اللہ کو معنی ہیں معلوم ہے.
کتاب انزلناہ الیک, اے نبی یہ ایک بڑی عظمت والی کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف. لتخرج الناس, تاکہ آپ نکلے لوگوں کی طرف, نکالے لوگوں کو. من الظلمات الى النور, اندھیروں سے نور کی طرف.
اس کتاب کا کام کیا ہے؟ یہ کفر اور شرک اور الہاد اور مادہ پرستی اور طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے آتی ہے.
باذن ربہم, ان کے رب کے اذن سے. الی صراط العزیز الحمید, اس راستے کی طرف جو زبردست ہے اور تعریف کے لائق ہے, یعنی جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. کافروں کے لیے وعید آ رہی ہے, فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی ہے, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وویل للکافرین من عذاب شدید,
اور جو ہے ویل بربادی ہے, تباہی ہے. اور ویل کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کو بھی ویل کہتے ہیں, جس سے باقی جہنم خود پناہ مانگتی.
تو یعنی اس کا ترجمہ تباہی بربادی کر دیا جاتا ہے کہ تباہی اور بربادی ان کافروں کے لیے انتہائی شدید عذاب سے. آگے حقیقی کافروں کی پہچان آ رہی ہے اور ان کی تین صفات بھی بیان ہو رہی ہے. نمبر ایک, الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر. تو ترجیح کسے دے رہے ہیں؟ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر. تو یہاں تو قرآن تو اسے جرم قرار دے رہا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں, ہم نے اخروی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے یا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے؟ تو فرمایا نمبر دو, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے. نمبر تین, وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور وہ تیر تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین میں, اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال کے لوگوں کو ورگلانا کہ دیکھو یہ کیسی بیکار بات ہے. تو فرمایا اولئک فی ضلال بعید, یہی لوگ ہیں بہت دور کی گمراہی میں. آگے حکمت عربیت قرآن بیان ہو رہی ہے. وما ارسلنا من رسول, اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول. الا بلسان قومہ, مگر اپنی قوم کی زبان بولتا ہوا. تو اپنی قوم کی بولی بولنے والے رسول, اور ایسا کیوں ہوا؟ لیبین لہم, تاکہ وہ کھول کر بیان کر دیں ان کے لیے. فیضل اللہ میشا, تو نبی کا کام کیا بیان ہو رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کی کتاب کو کھول کر بیان کر دیں. اب اللہ کا کام بیان ہو رہا ہے, فیضل اللہ میشا, بس اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. وہ یہدی میشا, اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو اللہ گمراہ کسے کرتا ہے؟ سورہ بقرہ میں پڑھا ہے فاسقون کو, یعنی قرآن سے کوئی جو ہے ایسا شخص جو ہدایت چاہ رہا ہو گمراہ نہیں ہوتا. ہم نے اس میں پہلے بھی سمجھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا دلچسپ قول ہے. وہ مچھیروں کی بستیوں میں جب گئے پریچ کرنے, تو انہوں نے انہیں سمجھایا کہ جب بیٹا باپ سے مچھلی مانگتا ہے تو باپ اسے زہریلا سانپ نہیں دیتا. تو اسی طرح جب اللہ سے ہدایت مانگی جائے تو اللہ اسے گمراہ نہیں کر دیتا, بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ گمراہ انہیں کو کرتا ہے جو فاسق ہوتا ہے, اور اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو منیب ہوتے ہیں, جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. تو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اب دوسرا حال آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے کر. اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, مقصد کیا تھا؟ کہ نکالیے اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور یاد دلائیے انہیں اللہ کے عذاب کے واقعات, وہ عذاب کے دن جو سابقہ قوموں پر آئے. یہیں سے یہ اصطلاح بھی ہے تذکیر بھی ایام اللہ, کہ اللہ کے ان دنوں کے ذریعے یاد دہانی کرانا جن پر نافرمان قوموں پر عذاب آیا. ان فی ذلک لآیات, اور بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں, یعنی عبرت کے نشان ہیں. لکل صبار شکور, ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. کامیابی کے یہی دو اسٹیپ ہیں, جب خشکی پہ ہو تو شکر, اور جب موجوں میں ہو تو صبر. تو مشکلات میں صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا, یہ آسان ذریعہ ہے. آدمی پھر اس میں کامیابی کے زینے چڑھتا جاتا ہے. تبلیغ موسیٰ علیہ السلام بیان ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے. اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے کی تم پر. اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو دیتے تھے تمہیں بہت برا عذاب، ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، وَاِسْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ، اور جبکہ اعلان کیا تھا تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب یہ قانون نعمت اور نعمت کے حوالے سے قانون خداوندی بیان ہو رہا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو ایسا نہیں کوئی بات نہیں، بلکہ فرمایا اِنَّ عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے، تو یہ اللہ کا مستقل قانون ہے، جو اللہ کی دین پر نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید نوازتے مزید دیتے مزید دیتے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اب شکر کیا ہے؟ تو امام راجب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصور النعمت و اظہار ہوا، اللہ کی نعمت کا احساس کرنا اور اس کا اظہار کرنا، اظہار کے تین درجے ہیں، شکر بالقلب، دل میں احساس کرنا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی، پھر شکر باللسان، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ آپ کا شکر، آپ نے مجھے بہت خوش دیا، اور پھر تیسرا جو شکر ہے، جو اصل شکر ہے، وہ نعمت کا صحیح استعمال کرنا. دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے، تو نعمت کا صحیح استعمال کرنا بھی شکر میں داخل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، اپنی نعمتوں میں ہم سب کے لیے بڑھوتری فرمائے. وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر کفر کرو گے تم اور وہ سب کے سب جو زمین میں، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے آپ سے، آپ تعریف کیا ہوا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری عبادت کا وہ کوئی معاذ اللہ محتاج نہیں ہے، اس کی کوئی گڑ پھنسی بھی نہیں ہے کہ تم عبادت کرو گے تو اسے فائدہ ہوگا، تم نے عبادت نہیں کی تو اللہ کا نقصان ہو گیا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کے سب انسان جو ہے اللہ کے 100% نافرمان بن جائے تو اللہ کے خزانوں میں ایک تنکے کی کمی نہیں ہے، اور سب کے سب انسان اللہ کے 100% فرما بردار بن جائے تو اللہ کے خزانوں میں ایک تنکے کا اضافہ نہیں ہونا، تو اس لیے اللہ غنی ہے، اسے کوئی اس کا جو ہے ہم سے ہماری عبادت سے کوئی اس کی کامیاب اس کے لیے فائدہ یا نقصان جڑا ہوا نہیں. آگے پھر تیسرا حال آ رہا ہے، سابقہ اقوام کا حال، اس میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر اقوام کا ذکر آ رہا ہے. الم یاتکم نبا الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچی ہے تم تک خبریں ان لوگوں کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے، قوم نوح و عاد و سمود، جیسے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود ان کی خبریں نہیں پہنچی ہے تم تک، والذین من بعدہم، اور وہ بھی جو ان کے بعد نافرمان قوم آئے، جیسے امورا اور صدوم کی بستیوں والے اور اہل مدین اور آل فرعون، یہ ان سب کے واقعات گزر چکے ہیں. تو فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، اور کچھ ایسی قومیں کہ نہیں جانتا انہیں سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، بس آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، بس انہوں نے رکھ دی اپنے ہاتھ ان کے منہ پر، یعنی انہیں چپ کرا دیا کہ خاموش، کچھ ہمیں واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بھی، اور کہنے لگے ہم نے انکار کیا کفر کیا اس کا جسے تمہیں رسول بناتا ہے جو لے کر بھیجا گیا اس کا، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہم تو ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو جو ہمیں مسترب کر رہا ہے، یعنی تم ایک اللہ کی طرف بلا رہے، تو عجیب بات ہے ہم اپنے بابا اجداد کے اتنے سارے خداؤں کو جوڑ دیں، اور یہ کیسی عجیب بات ہے جو تم کر رہے ہو. تو اس طرح کی یہاں بات جو ہے وہ آ رہی ہے. آگے رسولوں کی دعوت کیا رہی، قالت رسولہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکون، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تو بلاتا ہے تمہیں کہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ڈھیل دیتا ہے تمہیں ایک معین مدت تک کے لیے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اور وہ کہنے لگے کہ تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک انسان ہو، تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تریدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں، اما کانا یعبدوا آباؤنا، ان تمام بتوں سے جن کی پوجا کرتے آئے ہمارے آبا و اجداد، فاتونا بسلطان مبین، پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل. اب اس پر رسولوں کا جواب, قالت لہم رسولوں, تو کہا ان قوموں سے ان کے رسولوں نے, ان نحنو الا بشر مثلکم, کہ ہم نہیں ہیں مگر تمہاری طرح ہی کے انسان. لیکن فرق کیا ہے, ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ, لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں پر جس پر ہو جاتا ہے. ہمیں اس نے نبوت کے لیے چن لیا, ہم پر وحی نازل کی, یہ فرق ہے, ورنہ انسان تو ہم بھی ہیں. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان, اور ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی جو ہے معجزہ تمہارے سامنے لے آئے. الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن سے. واللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو. وما لنا الا نتوکل علی اللہ, اور ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم توکل نہ کریں, بھروسہ نہ کریں اللہ پر. وقد ہدانا سبلنا, حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت دی ہے سیدھے طریقے کی. ولا نصبرن علی ما آذیتمونا, اور ہمیں کیا چیز مانے کہ ہم ضرور صبر کریں اس پر جو اذیتیں تم ہمیں دیتے ہو. واللہ فلیتوکل المتوکلون, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام بھروسہ کرنے والوں کو. تو ایمان کا حاصل توکل اللہ ہے. تو ایمان سکھاتا ہی ہے کہ اسباب سے توجہ ہٹ کر مسبب الاسباب پر ہو جائے, آدمی کو یقین ہو جائے کہ میری بگڑی اللہ بنائے گا, میری مشکل اللہ ہی حل کرے گا, مجھے دینے والا اللہ ہی ہے, روک لینے والا بھی اللہ ہی ہے, تو اللہ کو راضی کرو, سارے معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن ابھی تو ہم اللہ پر آتے ہیں آخر میں. مثال اس طرح ہے, خدا خاصہ بچہ بیمار ہو جائے, پہلے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, پیسے بھرے ہوئے, تعلقات بہت ہیں, مسئلہ ہی کیا ہے, ابھی ٹھیک ہو جائے. تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے, پھر ذرا فکر شروع ہوتی ہے, ہو کیا رہا ہے, اب میں نے اچھا خاصا پیسہ خرچ کر دیا, بڑے بڑے اسپتالوں میں لے گیا اور علاج نہیں ہو رہا. پھر وہ سنتا ہے فلاں ڈاکٹر بڑا مشہور ہے, اب اس سے اپنے تعلقات لگایا, پتہ چل رہا ہے دو مہینے بعد کا ہے, اپوائنٹمنٹ مل رہا ہے, نہیں جی تعلقات لگا کے جا کر دکھا دیا لیکن دیکھا اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا, پھر کیا کرے گا, جس سب جگہ سے مایوس ہو جائے گا, پھر کہے گا اب اللہ ہی کو یاد کر لیتا ہوں. یہ صحیح نہیں ہے طرز عمل. سب سے پہلے اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے, باقی یہ اسباب ہیں, انہیں اسباب کے طور پر اختیار کرنا چاہیے. بھائی مرض کس نے دیا, اللہ نے, اور شافی کون ہے, وہ بھی اللہ ہی ہے. تو اگر ہماری توجہ اسی سورس پر ہو جو دینے والا ہے تو پھر معاملہ آسان ہے, لیکن اسے بلا کر ہم دوسروں کے چکر میں رہیں. تو علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, اور کافر کہتے کسے ہیں, خدا سے کوئی امید نہیں ہے, اپنے تعلقات پر, اپنے پیسے پر, فلاں کی ذہانت پر, فلاں کے علم پر, اسی پر ہمارا توکل ہے. تو ایمان کا اصل حاصل یہی ہے کہ توکل بھروسہ اللہ پر ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کا یہ ثمرہ نصیب فرمائے. کفار کی سرکشی کا ذکر, وقال الذین کفروا لرسلہم, اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے اپنے رسولوں سے, لنخرجنکم من ارضنا, ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنے ملک سے, او لا تعودن فی ملتنا, یا تم واپس آ جاؤ ہمارے دین کی طرف. ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی رسول کفر پہ نہیں تھا اور شرک کرنے والا نہیں تھا, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ ہمارے دین پہ. تو اس سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ شروع میں انبیاء جب تک کہ ان پر کتابیں نازل نہیں ہوتی تھی وہ معاشرے میں خاموش رہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے, اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں جس میں 360 بت ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی, کوئی پیغام نہیں آیا, تو تبلیغ تو نہیں کر رہے. تو یکایک 40 سال بعد جب آپ پر وحی شروع ہو گئی تو آپ نے جو ہے بتوں کے خلاف بات شروع کر دی, ایک اللہ کی دعوت شروع کر دی. تو وہ کہتے تھے کیا ہو گیا, پہلے کی طرح ہو جاؤ, جیسے پہلے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی, ہم جو مرضی کر رہے تھے, تو اسی طرح وہ ہو جاؤ جیسے پہلے تھے, ورنہ ہم نکال باہر کریں گے یہاں سے. فأوحى إليهم ربهم, بس وہی کی ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے, لنهلكن الظالمين, کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ان ظالموں کو, آپ صبر کریں, آپ برداشت کریں, ان کی مخالفت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, ہمارا عذاب انہیں گھیرنے والا ہے. اسی طرح ایمان والوں کو اور انبیاء کو بشارت, ولا نسكننكم الارض من بعدهم, اور ہم آباد کر دیں گے تمہیں اس ملک میں ان کے بعد, یعنی ظالمین کو ہلاک کر دیں گے اور اس میں اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائیں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, اور یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے کھڑا ہونے سے میرے سامنے اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدے سے. واستفتح, اور ان رسولوں نے فتح مانگی, وخاب کل جبار عنید, اور نام مراد ہوا ہر جابر سرکش. تو رسولوں کی اللہ نے مدد کی اور جو جابر تھے اور سرکش تھے وہ سب کے سب جو ہے نیست و نابود کیے گئے. آگے پھر چوتھا حال آ رہا ہے عذاب جہنم کا حال. فرمایا میں ورائے جہنم اور اس کے پیچھے جہنم, یعنی دنیا کے عذاب کے بعد پھر کیا آنے والا ہے, جہنم کا عذاب. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ اور انہیں پلایا جائے گا وہاں پیپ والا پانی. یہ جو زخم ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, ان میں پھر جو ہے جب ڈیڈ ٹیشوز ہوتے ہیں تو وہ پیلے سے مواد نکلتا ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ یہ انہیں جو ہے پینے کو دیا جائے گا. يَتَجَرَّعُوهُ اور وہ بمشکل گھوٹ گھوٹ کیے گا, کیا شدید لگی ہوگی, کچھ اور ہے نہیں یہی دیا جا رہا ہے, تو آپ ذرا امیجن کریں کیسا سخت ہوگا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ اور نہیں اتار سکے گا اسے جو ہے وہ حلق سے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور آئے گی اسے موت کے اسباب ہر طرف سے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اور وہ مرنے والا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ حدیث پہ آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں لا کر اس پہ موت کی بھی موت ہو جائے گی, تو اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا. تو موت آنے والی نہیں ہے, تو برے سے برا ٹارچر ہوگا لیکن موت نہیں آئے. دنیا میں تو آدمی بعض دفعہ تک آ کر کہتا بھائی مجھے ایک دفعہ قتل ہی کر دو بس, بہت تم نے مجھے اذیتیں پہنچا لی, ایک دفعہ مار ہی دو. تو اسی طرح جہنم میں بھی جائیں گے بس موت ہی آ جائے, لیکن وہ موت تو آنی نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس کے پیچھے بڑا ہی گاڑا سخت عذاب آ رہا ہو. آگے پانچواں حال آ رہا ہے اخلاص سے تہی اعمال کا حال. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا. اعمالوں کا رماد ان کے نیک اعمال ہوں گے راکھ کی طرح, راکھ جب آپ کاغذ جلاتے ہیں نا تو کالا سا اس کی باقیات رہ جاتے ہیں راکھ. تو فرمایا اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف جسے جس پر چلے زور کی ہوا سخت آندھی کے دن, تو رات کا ڈھیر پڑا ہو اور تیز ہوا چلے تو کیا ہوگا اس رات کا, وہ اس کے کوئی ذرہ بھی نہیں رہے گا. تو یہ حال ہوگا اخلاص سے خالی نیکیوں کے لیے, وہ نیکیاں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کی گئی ہوں گی اللہ کے لیے نہیں کی گئی. تو آدمی سمجھے گا کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہے, لیکن قیامت میں اسے کوئی جو ہے اس کا اجر نہیں ملے گا, ان سب سے محروم ہوگا. یہ ایسے جیسے راکھ کو تیز ہوائیں اڑا کر لے جاتی. تو فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, نہ پا سکیں گے اعمال میں سے جو انہوں نے کمایا ہوگا کچھ بھی, کوئی اجر نہیں ملے گا. ذالک ہوا الضلال البعید, یہ ہے بہت ہی دور کی گمراہی. اللہ سب کو محفوظ رکھے. یہ مضمون دو جگہ اور بھی آگے آئے گا, ایک سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے, وہاں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ اور ہم بڑھائیں گے اپنا قدم ان کے اعمال میں سے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا. فَجَعَلْنَاهُ هَبًا مَّنثُورًا اور کر دیں گے اسے بکھری ہوئی دھول, یعنی اللہ ٹھوکر مار کر رد کر دیں گے ایسے دکھاوے کی نیکیوں کو. دھول جیسے اڑ کر منتشر ہو جاتی ہے ایسے وہ نیکیاں منتشر ہو جائیں گی. اسی طرح پھر سورہ نور میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے, فرمایا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ہوں گے سراب کی طرح. سراب جسے انگریزی میں معراج کہتے, چمکتی ہوئی ریت. اب آپ امیجن کریں ایک انتہائی پیاسا صحرا میں بھٹک رہا ہے, اسے دور پانی نظر آ رہا ہے, اب کس طرح لڑکتے پڑکتے جان پر بن کر وہ وہاں پہنچے گا. لیکن جب اس جگہ پہنچے گا جہاں اسے پانی کا تالاب نظر آ رہا تھا تو کیا پتا چلے گا, دھوکا تھا اس کی آنکھوں کا, صرف ریت ہے پانی تو ہے ہی نہیں. تو یہ معاملہ ہوگا. فرمایا یا سب زمان و ماں, جسے سمجھے گا ایک بہت پیاسا پانی, حتی اذا جاؤ لم یجدوا شیئا, جب وہاں پہنچے گا تو کوئی چیز نہیں پائے گا. ووجد اللہ عنده فوفاه حسابا, بلکہ وہاں اللہ کو پائے گا, اللہ اسے حساب لے لے گا. تو یہ اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی اعمال ہونا اس کے پیچھے نیت ہوتی, اس لیے بخاری شریف کی جو ابتدائی روایت جو ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ بالکل اس طرح جیسے آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہو, بالکل اسٹریٹ جو ہے ہائی وے ہے موٹر وے ہے فرض کریں, اور آدمی اپنی گاڑی کو اسٹریٹ کر دے, ایکسلیٹر جو ہے دے دے جو اس کی اسپیڈ ہے, اور پھر ریلیکس کر جائے ہاتھ چھوڑ دے اسٹیئرنگ سے, تو کیا ہوگا بھائی, اب گاڑی سیدھی ہے, روڈ سیدھی ہے, خالی ہے روڈ, اس نے اسٹیئرنگ کو بالکل صحیح کیا جیسا ہونا چاہیے تھا اور گاڑی چلا رہا ہے, اب ہاتھ ہٹا لے اسٹیئرنگ سے تو کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ گاڑی سیدھی نہیں چلے گی, وہ رائٹ یا لیفٹ ڈیویٹ کرے گی اور ایک ایکسیڈنٹ کا خطرہ. اسی طرح جب ہم اعمال کرتے ہیں نا تو ایک شروع میں نیت ہوتی ہے کہ آدمی نے جس طرح بالکل صحیح رخ پہ گاڑی کی ہے,
اسی طرح اعمال کے آغاز میں بھی ہمیں صحیح رخ اختیار کرنا چاہیے، عمل ہونا چاہیے اللہ کے لیے، اجر مطلوب ہونا چاہیے آخرت میں، اور طریقہ سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اسٹارٹ میں ہی. پھر اگر ہم نے توجہ ہٹا دی تو کیا ہوگا، وہ عمل سیدھا چلتے چلتے کہیں ڈائیورٹ ہو جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. جس طرح ہم وقفے وقفے سے جو ہے سٹیئرنگ کو اسٹیئر کرتے ہیں اور گاڑی کو صحیح رکھتے ہیں، اسی طرح اعمال کے دوران جب تک کہ وہ اختتام تک نہیں پہنچ جاتا، ہمیں وقفے وقفے سے اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی خرابی آ گئی تو اس کا کریکشن ہوتا رہنا چاہیے یہاں تک کہ وہ عمل ختم ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، اگر وہ صحیح شروع ہوا صحیح ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے. اور مومن تو ہوتا ہے کہ صحیح عمل کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، میرے اعمال کیسے تھے اور اس میں کتنا کھوٹ تھا اور کتنا اخلاص تھا کیا معلوم. تو امید تو ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے پوچھے پوچھے اعمال کو بھی قبول کر لے، لیکن اس پر بہت جو ہے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑے نہیں کمائے، بھائی تمہارے اعمال کے اوقات کیا ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی بات آ رہی ہے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال اخلاص سے تہی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ٹھکرا دے گا اور وہ ایک تیز آندھی والے دن راکھ کی طرح منتشر ہو جائیں گے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور نہیں پا سکیں گے ان اعمال میں جو انہوں نے کمائے کچھ بھی. ذالک ہو الضلال البعید، اور یہ ہے بہت دور کی گمراہی. اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو. فرمایا الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی خالق ہے آسمانوں اور زمین کا اور بالکل برحق. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں. ویاتی بخلق جدید، اور لے آئے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو. وما ذالک علی اللہ بھی عزیز، اور یہ اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے. آگے دنیا داروں کو لیڈر نہ بناؤ، ہم نے کہا تھا یہ کئی دفعہ آیا اور یہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں یہ چھٹا حال بیان ہو رہا ہے دنیا داروں کو لیڈر بنانے کا حال. وبرزوا للہ جميعا، اور وہ نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے سب کے سب. فقال الضعفاء للذین استكبروا، اب یہ قیامت کا منظر ہے. اور فرمایا تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو تکبر کیا کرتے تھے، جو بڑے بڑے لیڈر بنے پھرتے تھے. انا کنا لکم تبا، بے شک ہم نے تو تمہاری اتباع کی. فہل انتم مغنون عنا، کیا تم کوئی ہمارے کام کر آ سکتے ہو. من عذاب اللہ من شئی، کوئی تم ہماری کفالت کر سکتے ہو اللہ کے عذاب سے کچھ. یعنی تم بڑے بڑے لیڈر تھے، ہم نے زندگیاں تمہارے پیچھے لگا دی، اب تم اس عذاب کو کچھ کم کرو ہم پہ جو آ رہا ہے یہاں آخرت میں. تو قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وہ لیڈر جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے. سواء علینا، برابر ہے ہم پر. اجزعنا ام صبرنا، کہ ہم جزا فضا کریں، شور شرابہ کریں، روئے چیخے پیٹے، یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، نہیں ہماری کوئی بھی خلاصی. تو بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے، اور لیڈرز ایسے لوگوں کو چوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو واقعی دیندار لوگ.
تو ایک اور پروجیکٹر نہیں ہے
تو مسئلہ ہی ہوگا سر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويرسلون في الأرض أولئك لهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ففرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين أكفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو ظالم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظالم من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من يؤمن بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رحمت الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد فما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ففي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد فقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائهم جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدمون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
اگر ہم باہر دیکھیں سورہ نحل کے چھ رکوع پہ ہمارا ایک پارا ہوگا بسم اللہ اول و آخرہ سورہ ابراہیم چوتھے رکوع سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 22 اور دنیا داروں کو لیڈر بنانے کا حال بیان ہو رہا ہے اور دنیا دار لیڈروں میں جو سب سے بڑا لیڈر ہے شیطان اس کا ذکر آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم واصل ہو جائیں گے تو اس وقت پھر یہ موقع آئے گا کہ دنیا داروں کا اصل لیڈر جو ہے شیطان وہ خطاب فرمائے گا اس کا خطاب ذکر ہو رہا ہے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ چکا دیا جائے گا تمام معاملات کا ان اللہ وعدکم وعد الحق بے شک لوگوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ ووعدتکم فاخلفتکم اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے خلاف کیا تم سے کیے ہوئے وعدے کے وما کان لی علیکم من سلطان اور نہیں تھا مجھے تم پر کوئی بھی اختیار الا ان دعوتکم سوائے اس کی کہ میں نے صرف تمہیں بلایا تھا دعوت دی تھی فاستجبتم لی بس تم نے میری دعوت پر لبیک کہا تھا فلا تلومونی بس مجھے ملامت نہ کرو ولومو انفسکم بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو ما انا بمصرخکم اور کہے گا کہ میں جو ہے تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا وما انتم بمصرخی اور نہ تم میری جو ہے داد رسی کر سکتے ہو نہ میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبل اور میں تو انکار کرتا ہوں اس کا جو تم مجھے شریک کرتے تھے اس سے پہلے ان الظالمین لہم عذاب علیم اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے ہوگا دردناک انجام تو یہ جو ہے حقیقت وہاں کھلنے والی ہے اللہ تعالیٰ آج ہی ہمیں جو ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے علامہ جوزی امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس اور اس میں ابلیس کے بہت سارے مکر اور فریب لکھے ہیں کہ کس طرح وہ انسانوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے یعنی اول تو وہ چاہتا ہے نیکی کرے ہی نہیں اور اگر نیکی کر لیتا ہے کوئی انسان تو اسے کیسے ضائع کرتا ہے پھر یہ کہ اس کے لیے تمام لوگوں کے لیے دعوے ہیں عوام الناس کے لیے بھی دعوے ہیں حکمرانوں کے لیے بھی دعوے ہیں عالم دین کے لیے بھی دعوے ہیں اور مسجد میں امام صاحب کے لیے بھی دعوے ہیں کوئی اس کے دعوے سے بچا ہوا نہیں تو بہرحال انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ تین بہن بھائی تھے اور جو ہے وہ والدین ان کے تھے نہیں اور یہ نوجوان تھے تینوں اور بھائیوں کو تجارت کی غرض سے جو ہے وہ جانا پڑا اور زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے اور اس میں کافی وقت لگتا تھا تقریباً ڈیڑھ سال پونے دو سال جو ہے وہ لگ جاتے تھے تو انہوں نے بہن ان کی بہت سخت بیمار تھی اور ان کے پڑوس میں ایک عابد رہتا تھا بہت عبادت گزار شخص امام جوزی لکھتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ اب ہمیں جانا ہی پڑے گا اور اس عابد شخص سے کہا کہ بھئی ہماری بہن پیچھے اکیلی ہے اس کا خیال رکھنا ہم سال ڈیڑھ سال میں واپس آ جائیں گے چنانچہ اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں
تو اب ہوا یہ کہ وہ دونوں بھائی تو چلے گئے اور یہ پیچھے عابد جو تھا یہ اس بچی کا خیال رکھتا تھا، کھانا لا کر دہلیج پہ رکھ دیتا تھا اور پھر دروازے پہ دستک دیتا تھا، پیچھے ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ بچی دروازے کھولتی تھی کھانا اندر لے جاتی۔ تو کچھ ایسے ہی ہوتا رہا کہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ بھئی یہ تم تو دنیا بھر کو وعظ و نصیحت کرتے ہو اور یہ بچی تمہاری جو ہے وہ زیر تربیت دی گئی ہے اور جو ہے اس تک تم بات نہیں پہنچاتے۔ تو اس نے کہا بات تو صحیح ہے، مجھے اس تک بھی بات پہنچانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اب وعظ و نصیحت شروع کر دی، خود دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا، وہ بچی کو کہتا تھا تم دروازے کے قریب آ جاؤ، وہ اندر آ جاتی، یہ یہاں سے وعظ کرتا تھا وہ اندر سن لیتی۔ کچھ دن یہ چلتا رہا، پھر شیطان نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو دیوار بیچ میں حائل ہے، تمہاری آدھی بات پہنچتی آدھی نہیں پہنچتی، تو اندر جا کر جب دین کی بات ہے اچھی باتیں تو وہاں جا کر روبرو جو ہے دین کی دعوت تو وہاں بیٹھ کے سمجھایا کر۔ چنانچہ ایسا اس نے شروع کر دیا، پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، بچی حاملہ ہو گئی اور پھر جو ہے وہ ولادت بھی ہو گئی بچے کی۔ اب شاید وہ بڑا پریشان ہوگا یہ تو میں کیا جواب دوں گا، اور لوگ بھی ہیں اور کیونکہ گاؤں تھا مکان دور دور تھے بیچ میں پھنسنے تھے، تو شیطان نے کہا بھی کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ بچے کی ولادت ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، اس بچے کا گلا گھوٹ کے مار دو اور اسے دبا دینا کہیں بس معاملہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بچے کے ساتھ یہی کیا، تو اس کے شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم نے بچے کو تو قتل کر دیا لیکن اس کی ماں بچے کو یاد کر کر کے روتی رہتی ہے تو تیرا بانڈا گھوٹ پھوڑ دے گی۔ اس نے کہا اب کیا کروں، اس نے کہا اسے بھی مار دو، تو اس نے اسے بھی قتل کر دی۔ اور جب بھائی جو ہے واپس آئے تو انہیں لیلا بھائی سنا دی کہ بھائی میں تو خدمت کرتا رہا تمہاری بہن کی، وہ بیمار تھی پھر وہ مر گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بھائیوں نے شکریہ ادا کیا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے صبر کرتے ہیں۔ امام جوزی لکھتے ہیں کہ وہ شیطان ان بھائیوں کے خواب میں آیا، انہیں پوری حقیقت سنا دی اس نے اور ساتھ ہی اس زمین کی نشاندہی کی جہاں بچے کو دفنایا تھا اس نے۔ چنانچہ جب انہوں نے کئی دفعہ ایک جیسا خواب دیکھا تو وہ جگہ کھو دی وہاں سے بچے کی لاش برآمد ہوگی، تو ان کا شک جو ہے حقیقت میں بدل گیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، وہ نیک آدمی تھا، اب اس نے اپنا اقرار جم کر لیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ عدالت میں کیس چلا، اس نے دوہرے قتل کا اعتراف کر لیا کہ بچے کو بھی میں نے مارا ہے اور بچی کو بھی میں نے قتل کیا۔ اب دیکھیں ایک نیک آدمی کو کہاں پہنچا دیا شیطان نے، زانی بنایا اسے، پھر اسے دوہرا قاتل بنایا۔ امام جوزی لکھتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ قتل کا فیصلہ ہو گیا اس کے لیے قصاص میں اور پھانسی کا پندہ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، وہ اللہ سے توبہ کر رہا تھا اور التجائے کر رہا تھا اپنی بخشش کی۔ آپ کو پتا ہے جب تک کہ گلے میں موت کی غرغرات نہ شروع ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، یعنی ابھی بھی موقع تھا اس کی توبہ ہو جاتا۔ امام جوزی لکھتے ہیں شیطان وہاں آیا اور اس نے کہا میں ابھی بھی تجھے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں کیا کروں، کہنے لگا اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارو۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پکارنا شروع کیا، تختہ کھینچ لیا گیا اور اس کی موت کس کیفیت میں آئی، کفر میں آئی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ شیطان کوئی دوست نہیں ہے، یہ بدترین دشمن اور یہ ہمیں جو ہے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے اور ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی اب اس کا آواز آ رہا ہے کہ بھئی مجھے ملامت نہ کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو، میں نے تو صرف آواز لگائی تھی، تم نے بڑھ کر مانا میری بات، میں نے مجھے کوئی اختیار تھوڑی اللہ نے دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اسے واقعی دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم سورہ زمر پڑھیں گے، وہاں آتا ہے الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی تو اسے دشمن سمجھو، اب وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا دشمن جو انویزیبل ہو وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، اور اس کی یہ دشمنی ازلی ابدی ہے، شروع سے تھی اور آگے تک چل رہی ہے۔ بہرحال آگے اب جو ہے مومنین کا انجام بیان ہو رہا ہے ان ظالمین کے انجام کے بعد۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی وہاں ملاقات ہوگی، دعائیں دی جائیں گی انہیں کس ذریعے سے، سلام کے ذریعے۔ ایک سلائیڈ پیچھے کر دیجئے گا، تب یہاں سے جناب اگلا شروع ہو رہا ہے حق اور باطل کا حال، بلکہ اچھا ٹھیک ہے آدمی ہے صحیح۔ تو یہ ساتواں حال ہے جناب، کتنے حال آنے ہیں، کتنے احوال ہیں، 12 احوال ہیں اور یہ ساتواں حال آ رہا ہے حق اور باطل کا حال۔
اب اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی ہیں، کلمہ طیبہ یعنی توحید کی مثال، وہ ایک بہت بڑے درخت سے دی ہے جس کی شاخیں خوب پھیلی ہوئی ہیں، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور وہ پھر برگ و بار لانے والا ہے، اور دوسری مثال دی ہے کلمہ خبیثہ یعنی شرک کی مثال۔ تو پہلے جو ہے وہ کلمہ طیبہ یعنی توحید کی مثال، الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسی مثال بیان کی اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی، کا شجرت طیبہ، اس کی مثال ایسے جیسے نہایت پاکیزہ درخت، اصلہ ثابت، اس کی جڑیں انتہائی مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی بھی ہیں، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہم، اور وہ لاتا اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور بیان کرتا اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس مثال میں جو بیان ہو رہی ہے تو ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کھجور کی درخت کی مانند ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ کھجور کا درخت خزا میں بھی سرسبز رہتا ہے، اس پر خزا کے وہ اثرات نہیں ہوتے، اور اس میں جو جڑ بیان کی وہ ایمان ہے، اور جو شاخیں اس کی آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں یہ نیک اعمال ہیں، اس پہ لگنے والا پھل وہ اچھا سیرت و کردار ہے جو ایک مومن کا اصل حاصل ہے۔ ایمان سے ملنا کیا چاہیے؟ اچھا سیرت و کردار کی شخصیت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات ہمیں بھی عطا فرمائے، اور شجر طیبہ سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کا یہ گھنا درخت وہ ہمارے سیرت و کردار پہ میں بھی پیدا فرمائے۔ اگلی مثال ہے کلمہ خبیثہ یعنی شرک کی مثال، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال کلمہ خبیثہ یعنی شرک کی، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، وہ ایک خراب درخت کی سی ہے، اشتست من فوق الارض، جو اکھاڑا جا سکتا ہے زمین کے اوپر ہی سے، جیسے بیل ہوتی ہے، پھیل تو بہت جاتی ہے زمین میں لیکن اس کی جڑیں ہی نہیں ہوتی، ایک ٹھوکر مارے تو وہ بیل نکل آتی اور وہ کچھ عرصے میں ویسے ہی سوکھ جاتی۔ فرمایا ما لہا من قرار، اور نہیں ہے اسے کوئی استحکام۔ اب آگے انجام بیان ہو رہا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور ثابت رکھتا ہے اللہ ایمان پر لوگوں کو جو لائے یعنی قول محکم یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی، ویذل اللہ الظالمین، اور گمراہ فرما دیتا ہے اللہ ظالموں کو، ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آگے آٹھواں حال آ رہا ہے، ناشکری کرنے والوں کا حال، الم ترى الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے، واحلوا قومهم دار البوار، اور وہ جا اترا اپنی قوم کو لے کر ہلاکت کے گھر میں، اور وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم، جہنم، یسلونھا، وہ واصل جہنم ہوں گے اس میں، وبئس القرار، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا دار قوم جو ہے، دنیا دار لیڈر، وہ اپنی پوری قوم کو جہنم واصل کرتا ہے، وہ اس کے پیچھے جو چلنے والے ہیں ان سب کا یہی بھیانک انجام ہوتا ہے۔ آگے مشرکین کے لیے وہی داری ہے، وجعلوا للہ اندادا، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو راستے سے، قل تمتعوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو دنیا کی چند روزہ زندگی کا، فإن مصيركم إلى النار، اور بے شک پھر تمہیں لوٹنا ہے جہنم کی آگ کی طرف۔ نواں حال آ رہا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتوں کا حال، قل لعبادی الذین آمنوا، مومنین کو تلقین شکر ہے، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، اور فرمایا وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کریں اس میں سے جو رزق ہمیں انہیں دیا ہے، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَال، کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اب تذکیر بِعَلَاءِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، وانزل من السماء ماء، اور اسی نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس کے ذریعے سے پھل بطور رزق کے تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، اور اسی نے مسخر کر دی تمہارے لیے کشتیاں، لے تجریہ فی البحری میں امری، کہ وہ چلے سمندروں میں اس اللہ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو. اب یہ ساری اللہ کی نعمتیں جو یہاں بیان ہو رہی ہے، انسان کیسے کیسے فائدے اٹھاتا ہے ان نعمتوں سے. فرمایا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور کام پر لگا دیا تمہارے لیے اس اللہ نے سورج اور چاند کو، اور وہ دونوں چل رہے ہیں اپنے اپنے قاعدے میں. اللہ نے ان کا ایک آربٹ بنا دی، اس آربٹ میں وہ جو ہے گردش کر رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. انگنت احسانات باری تعالی، فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور دی اللہ نے تم کو وہ ہر چیز جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنے احسان کی گنواؤں تو گنوا نہ سکو. تو یہ اللہ کی حقیقت ہے، یعنی ہم گننا چاہیں اللہ کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو، تو شاید ہم گن نہ سکیں جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. لیکن فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن یقیناً انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے، وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. دسواں حال آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا حال، اور یہ بڑا دلچسپ انداز ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کی یہاں دعائیں نقل ہو رہی ہیں، اور تقریباً 7 دعائیں ہیں اور انہی میں ان کا ذکر بھی ہے، اور بہت قیمتی دعائیں. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. پہلی دعا رہی ہے شرک سے بچنے کے لیے دعا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جبکہ پکارا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو، رب اجعل هذا البلد آمنا، اور کہا کہ ہمیں رب بنا دیجئے شہر کو امن والا، وجنبنی وبنیا، اور بچائے رکھیے مجھے اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم پوجا کریں بتوں کی. تو اللہ ہمیں پوجا سے بتوں کی جو ہے وہ بچائے رکھیے. دوسری دعا، اور یہ دوسری دعا میں اولاد کے لیے نیک بننے کی دعا ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے ہمارے رب بے شک آپ نے گمراہ کر دیا بہت سے انسانوں کو، فمن تبعنی فانہ منی، پس جس کسی نے پیروی کی میری تو وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے. تو گویا یہاں جو ہے دوسری دعا اولاد کے لیے نیک بننے کی، اور یہ اپنی قوم کے لیے گویا ایک طرح کی سفارش ہے. تیسری دعا آ رہی ہے، اور اس میں اہل و عیال کو اللہ کا شکر گزار دیکھنے کی دعا ہے، ربنا انی اسکنتو، اے ہمارے رب بے شک میں نے بسایا، من ذریتی بوادن غیر ذی زرعین، اپنی اولاد کو ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی. اشارہ مکہ کی طرف، وادی غیر ذی زرعین، پتھریلی زمین ہے اور گھاس تک وہاں پیدا نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کعبے کے پاس، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، بس کر دیجئے لوگوں کے دل مائل ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اے اللہ رزق عطا فرمائیے انہیں پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار. اللہ نے ساری دعائیں یہ قبول فرمائی. ہم جانتے ہیں مکہ میں آج بھی کچھ نہیں اگتا، لیکن دنیا کا کون سا پھل ہے جو وہاں نہیں ہوتا. تو اسی طرح چوتھی دعا آ رہی ہے، اور ظاہر و باطن کی اصلاح کی دعا، ربنا انکا تعلم، اے ہمارے رب بے شک آپ جانتے ہیں، ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا علی اللہ من شیء، اور نہیں اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں. پھر پانچویں دعا آ رہی ہے نیک اولاد پانے پر اللہ کی شکر گزاری کی دعا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے عطا کیے مجھے بڑی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو بہت سننے والا ہے دعاؤں کا. 40 آیت، اور اس میں چھٹی دعا، اور یہ دعا جو ہے نماز قائم رکھنے کی دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے قائم رکھ یعنی نماز پر، ومن ذریتی، اور میری اولادوں کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب قبول فرما جو ہے میری دعا. اسی طرح ساتویں دعا ان کی مغفرت کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو، وللمومنین، اور ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن کے قائم ہوگا حساب. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سات دعاؤں کا تسلسل، اور بہت ہی دلچسپ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. گیارہواں حال آ رہا ہے روز قیامت نافرمانوں کا حال. ولا تحسبن اللہ غافلا، اور نہ خیال کیجیے اللہ کو بے خبر. اما یعمل الظالمون، ان سے جو ظالم کر رہے ہیں، یعنی ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بلکہ فرمایا انما یؤخرهم لیوم، اور وہ تو مہلت دیتا ہے انہیں اس دن تک، تشخص فیہ الابصار، کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس دن آنکھیں. مہتعین مقنعی رؤوسہم، اور دوڑے جا رہے ہوں گے جو ہے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے. لا یرتدو الیہم طرفہم، اور نہیں پھر سکے گی خود ان کی طرف سے ان کی نگاہ. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، جو بھی ہیبت ہوگی اس دن کی. یعنی یہ قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا جا رہا ہے. وانذر الناس، اے نبی آپ ڈرائیں لوگوں کو. یوم یاتیہم العذاب، جس دن کے آپ پکڑے گا انہیں عذاب. فیقول الذین ظلموا، اور تو کہیں گے وہ لوگ جو ظالم تھے، ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے ہمارے رب مہلت دیجئے ہمیں تھوڑی مدت کے لیے، یہ قریبی وقت تک کے لیے. نجب دعوتک، تاکہ ہم قبول کر لیں آپ کی دعوت. ونتبع رسول، اور تاکہ ہم پیروی کریں رسول کی. تو آج موقع ہے، ورنہ یہ صرف حسرت ہی کر سکے گا آدمی. پھر موت اچانک پکڑ لیتی ہے، اور پھر آدمی کے پاس موقع نہیں ہوتا رسول کی اتباع کا، اور نہ ان کی دعوت قبول کرنے کا. اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے. ما لکم من زوال، کہ تمہیں نہیں ہے کوئی بھی زوال، اور تم ہمیشہ ہی چلتے رہو گے. تو یہ انسان کو اپنی اوقات سمجھنی چاہیے. آگے عبرت حاصل نہ کرنے والوں کا ذکر. وسکنتم فی مساکن، اور بسے تھے تم مکانوں میں. الذین ظلموا انفسهم، یعنی انہی لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر. وتبین لکم، اور واضح ہو چکا تھا تم پر. کیف فعلنا بہم، یعنی کیسا معاملہ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ. وضربنا لکم الامثال، اب بیان کی تھی ہم نے تمہارے لیے مثالیں، یعنی ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جیسے سابقہ لوگ نافرمانی کرتے رہے، پھر تم نے ان کا اثر بھی دیکھ لیا، پھر تم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا بجائے اس کے کہ اللہ کی فرما بیداری کرتے. آگے سبب عذاب بھی بیان ہو رہا ہے. وَلَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اب وہ اپنی تدبیریں کرتے رہے. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی تدبیروں کا گویا جواب ہے. وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگرچہ تھی ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں. لتزول منه الجبال، کہ ٹل جائے اس سے پہاڑ، اتنی سخت سازشیں کی تھی. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. ولا تحسبن اللہ، بس نہ خیال کیجیے اللہ کو. مخلف وعده رسولہ، کہ وہ خلاف کرے گا اپنے وعدے کے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے. آخری اور بارہواں حال آ رہا ہے قیامت کا حال، احوال قیامت بیان ہو رہے. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور جس دن بدلی جائے گی یہ زمین اور زمین سے اور آسمان بھی. تو بعض روایتوں میں ہے کہ ذاتن اور صفاتن یہ زمین جو ہے بدل دی جائے گی اور چاندی کی بن جائے گی، اور اسی طرح پہاڑ ختم کر کے بالکل چپیل میدان کر دی جائیں گے. ویسے یہ تو بار بار آتا ہے کہ میدان حشر یہی زمین بن جائے گی، اور یہاں کے اتار چڑھاؤ سب برابر کر کے کوٹ کوٹ کے ایک بالکل چٹیل میدان اسے بنا دیا جائے. تو فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ، اور لوگ نکل کھڑے ہوں گے اس اللہ کے حضور جو واحد ہے اور سب پر جو ہے سب سے زبردست ہے. انجام مجرمین آ رہا ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں. تو جس طرح مجرمین کو جو ہے وہ ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے. وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھاک رہی ہوگی ان کی چہروں کو آگ. ورنہ چہرہ وہ آخری چیز ہے جس تک انسان آگ کو آنے دیتا ہے. یعنی کوئی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نقصان چہرے کی طرف آ رہا ہو تو آدمی اپنے ہاتھ آگے کرتا ہے، کمر کرتا ہے، سر کو آگے کرتا ہے، چہرے کو بچاتا ہے. جب بالکل ہی مجبور ہو جائے اور لاچار ہو جائے تو وہ وقت آتا ہے کہ کوئی چیز اس کے چہرے تک آتی. تو ایسے مجبور لاچار ہوں گے کہ
چہروں پہ چھا رہی ہوگی ان کی آگ. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت, تاکہ بدلہ دے اللہ ہر ایک جان کو اس کے عمل کا جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ہذا بلاغ للناس, اب آخر میں مقاصد نزول قرآن بیان ہونے. نمبر ایک, فرمایا کہ یہ تو پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ قرآن ایک پیغام ہے جو تمام انسانیت کے نام ہے. البتہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور تمام انسانوں کے لیے, لیکن اس وقت ہے کس کے پاس؟ امت مسلمہ کے پاس ہے. تو یہ جو سلسلہ وسائط ہے اس میں ہم بھی جو ہے کڑی ہیں. یعنی ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا کلام ہے تمام انسانوں کے لیے, لیکن درمیان میں سب سے پہلے سلسلہ کیا ہے, رسول ملک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا, پھر وہ لے کر آئے رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کسے دیا ہے؟ امت مسلمہ کو. لیکن یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے, تمام انسانوں کے لیے. تو آج نہ کوئی وحی لے کر فرشتہ نازل ہو رہا ہے, نہ رسول اس وقت دنیا میں موجود ہے. تو اس وقت یہ پیغام کس کے پاس ہے؟ یہ امت مسلمہ کے پاس ہے. تو اللہ اور انسان کے درمیان کون ہے اس وقت؟ تو اس لیے اس امت کا بہت اونچا مقام ہے. اگر ہم نے اپنا یہ کام کر لیا اور یہ پیغام دنیا تک پہنچا دیا تو یہ نبیوں والا کام کہلاتا ہے, اور پھر درجہ بھی اسی طرح کا ہے. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو بہت بڑی سزا بھی اس کی ہے. تو فرمایا ہذا بلاغ للناس, اور یہ قرآن تو پہنچا دینا ہے لوگوں کو. نمبر دو, ولینذروا بھی, اور تاکہ انہیں ڈرایا جائے اس کے ذریعے. نمبر تین, ولیعلموا انما ہوا الہ واحد, اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ ہی واحد معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور نمبر چار, وليذكر اولو الالباب, اور تاکہ نصیحت حاصل کر لے عقل مند لوگ. اب سورہ ہجر یہاں سے شروع ہو رہی ہے, اور ہجر اصل میں وہ علاقہ ہے جہاں قوم ثمود جا کر آباد ہوئی تھی, اور یہ سروائیولز تھے قوم عاد کے. قوم عاد پہ جب ہم جانتے ہیں, ویسے تو یہ تین قومیں ایک کی آپ کے نسل سے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, ان میں جو لوگ بچ گئے تھے کشتی میں ان کے جو تین بیٹے تھے ان سے پھر باقی نسل چلی, اور یہ لوگ توحید پر کاربند ہیں. لیکن جب ان میں بگاڑ آیا اور شرک پیدا ہوا تو اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہ لوگ یمن جا کر آباد ہو گئے تھے, اور وہاں کے جو ہے مستطیل تینوں پر یہ آباد تھے احقاف کی جگہ پر. لیکن جب یہ نہیں مانے تو اللہ کا عذاب آیا آندھی کی صورت میں, اور حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو بچا لیا گیا, اور یہ لوگ ہجرت کر کے اوپر مدینہ سے اوپر اور شام کے نیچے درمیان میں ایک جگہ ہجر, وہاں جا کر آباد ہو گئے. انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں اور ثمود بھی کہتے ہیں, کیونکہ ان کے اس مقام کا ذکر اس سورت میں آ رہا ہے, اس لیے یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ ہجر. یہ بھی اس کا ایک علامتی نام. سورت کا موضوع دیکھیں تو دعوت کے بعد مہلت کا ملنا یہ سنت الہی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے پیغام پہنچاتے ہیں, پھر قوم کو ایمان لانے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت دیتے ہیں, اور اگر قومی اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتی ہیں. مکی دور کے بالکل ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی. ایک رائے یہ ہے کہ زمانہ نزول سن 490 ہے, اور یہ مکی سورتوں کا اس میں خاص رنگ ہے, چھوٹی 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 آیات, بہت بہت تیز صوتی آہن, بہت نمایاں. یہاں پر بتائے ایک بات یہ بھی ہے کہ پاروں کی تقسیم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ ہجر 99 آیات پر مشتمل ہے, ایک آیت جو ہے وہ 13 پارے میں, باقی ساری آیتیں جو ہے وہ 14 پارے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن تھا تو اس کی تقسیم تین حیثیتوں سے تھی. جو اس کا چھوٹے سے چھوٹی انکریمنٹ تھی وہ آیت کہلاتی, اور اس سے بڑی انکریمنٹ سورت کہلاتی ہے. کئی آیتوں کو ملا کر ایک جو ہے سورت, سورت کا مطلب ویسے بھی فصیل ہوتا ہے, تو ایک سورت کے اندر آیات کو لے آتے ہیں. اس کے بعد جو تقسیم تھی وہ منازل کی تھی. قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا, اس میں آپ دیکھیں گے جہاں ایک سورت مکمل ہوتی ہے وہیں منزل ختم ہوتی ہے. اب یہ جو پاروں کی تقسیم ہے اور رکوع کی تقسیم ہے یہ بعد کی ہے, یہ 300 سال بعد جو ہے یہ مسلمانوں نے کی ہے, اور اس میں بعض جگہ یہ بے احتیاطی ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے کسی نے اپنے مصحف کے صفحے گنے اور اسے جو ہے 30 سے تقسیم کر لیا, تو ایک آیت جو ہے وہ ایک پارے میں باقی پوری سورت دوسرے پارے میں. اس لیے سعودی عرب سے جو مصحف اب چھپ رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ آیت بھی اگلے پارے میں کر دی. تو اگر کسی کو یہ پتا نہ ہو تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ آیت تو 13 پارے کی بھی اور یہ 14 پارے میں کیسے چلی گئی. تو یہ اصل میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے سارے کام ہیں,
تو اس میں بہرحال اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب اس میں پہلا رکو جو ہے وہ نافرمان قوموں سے خطاب باری تعالیٰ ہے, اور دوسرے رکو میں قدرت باری تعالیٰ کے شاہکاروں کا ذکر ہے. پھر تسلسل سے 8 رکو میں درس معاوضت اور عبرت ہے. اس میں 5 رسولوں کا ذکر آ رہا ہے, حضرت آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, اور 2 قصے اور آخر میں آ رہے ہیں, انشاءاللہ انہیں بھی ہم دیکھیں گے. تو اس طرح 7 واقعات کا ایک تسلسل ہے جو تیسرے رکو سے آگے تک چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات جن کے حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب, فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں بڑی عظمت والی کتاب کی. تلک اور ذالک یہ اشارہ بعید ہے, اور یہ جب کسی قریبی چیز کے لیے استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں بعد رتبی, کسی کے عزت افزائی کے لیے پھر اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی ترجمانی ہوگی کہ یہ وہ عظیم کتاب کی آیات ہے. وقرآن مبین, اور یہ ایک واضح جو ہے وہ قرآن ہے. ربما یود الذین کفروا, اور ایک وقت آئے گا کہ آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لو کانوا مسلمین, وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ ہوتے مسلمان. آگے مہلت کفار, ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, اے نبی چھوڑ دیجئے انہیں کہ کچھ کھا پی لیں اور کچھ فائدہ اٹھا لیں. ویلہہم الامل, اور غافل کیے رہے جو ہے وہ انہیں جو ان کی امیدیں. فسوف یعلمون, پسند قریب وہ جان لیں گے. تو دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں, ساری امیدیں دنیا ہی سے متعلق ہوتی ہیں, اللہ اور آخرت سے غافل رہتے ہیں. آگے عذاب کا وقت مقرر ہے. وما اہلکنا من قریا, اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بھی بستی, الا ولہا کتاب معلوم, مگر اس کی ایک لکھی ہوئی معیار تھی, ایک کتاب میں طے تھا کہ کب اس پر عذاب آنا ہے. ما تسبقوا من امت اجلها, اور نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی امت اپنے وقت سے. وما یستاخرون, اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی. تو جو وقت جس پر عذاب کا ہے, نہ ایک لمحہ پہلے آئے گا نہ ایک منا لمحہ مؤخر کیا جائے گا. آگے انکار رسالت, اس کا ذکر آ رہا ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, اور وہ کہنے لگے ہیں وہ شخص جس پر نازل ہوا ہے الذکر, انک لمجنون, تم تو دیوانے ہو معاذ اللہ. تو یہ جو ہے عرب کے لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا جب آپ نے قرآن سنانا شروع کیا. فرمایا اب یہ مجنون کے ایسے کئی معنی ہیں, ایک تو وہی کہ دیوانے ہو, ایک یہ کہ جس پر جن سوار ہو گیا. تو قریش کہتے تھے کہ ہم پہلے ہی منع کرتے تھے کہ آپ تنہائی میں پہاڑوں کے غاروں میں جا کر کئی کئی دن رات رہتے ہیں, تو کوئی جن آپ پر سوار ہو گیا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. لو تاتینا بالملائکہ, اور کیوں نہیں آپ لے آتے ہمارے پاس فرشتے, ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچوں میں سے. من ننزل الملائکۃ الا بالحق, جواب دیا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ نہیں نازل کرتا وہ اللہ فرشتوں کو مگر فیصلے کے لیے. رما کانوا اذا منذرین, اور نہیں دی جاتی انہیں اس وقت کوئی مہلت. تو فرشتے جب آئیں گے تو تمہارے لیے مہلت نہیں ہوگی. آگے حفاظت قرآن کا ذکر, انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اور بے شک ہم نے اسے ادھے کر قرآن کو نازل کیا, اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو چاہے اب کفار مشرکین اور یہ اہل کتاب کتنی بھی کوشش کر لیں قرآن کو ختم کرنے کی, اسے تبدیل کرنے کی, وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ جمع و تدوین قرآن پر بھی اگر ہم مختصر دیکھ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو 40 سے اوپر کاتبین وحی ہیں, کیا آپ انہیں بلاتے تھے اور انہیں وہ آیات لکھوا دیتے تھے. البتہ آپ کے دور میں پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھا, کسی نے اپنے پاس سلیٹ پر لکھا ہوا ہے, کسی نے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے, کسی نے کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمہ قذاب جوتے نبوت کے دعوے داروں سے جنگیں ہوئیں تو اس میں کئی حفاظ صحابہ شہید ہو گئے, اور یہ اندیشہ ہوا کہ قرآن کا کیا ہوگا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے پیدا ہوئی کہ ہمیں اسے کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے. پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا, لیکن پھر انہیں انشاءاللہ حاصل ہو گیا, اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس میں وہ سارے نسخے جو آپ نے لکھوائے تھے وہ جمع کیے گئے, اور پھر ایک کتابی شکل میں اسے تحریر میں لایا گیا, اور فاض صاحب بھی اس میں موجود تھے. اور اس طرح پہلی دفعہ بین الدفتین, دو گتوں کے درمیان قرآن کو کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, اس میں یہ قرآن 3 بڑے آدموں تک پھیل گیا.
لیکن اس وقت تک لوگ اپنے اپنے لہجے میں قرآن کو لکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک رائٹنگ اسٹائل جسے آج ہم فونٹ کہتے ہیں اس میں جمع کیا, اس میں لکھوایا اور باقی سارے نسخے لے کر تلف کر دی. اور یہ جو اس نسخے کی 7 کاپیاں بنا کر 7 ممالک میں جو اس وقت مسلمان ملک کے تو صوبے ہی تھے ان میں بھجوا دی, ان میں سے بھی 2 کاپیاں آج تک موجود ہیں. تو وہ جو ہے یہ رسم عثمانی کہلاتی ہے. اب ایک رائٹنگ اسٹائل ہے جس میں قرآن لکھا جاتا ہے. تو یہ قرآن کی حفاظت کے ذرائع. اسی طرح پھر یہ کہ 7 سال کے بچے سے لے کر بلکہ اب تو اس سے بھی کم ہو گئے اور 70 سال کے بوڑھے تک جو ہے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ قرآن حفظ کر سکیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا بہت سے لوگ بڑی عمر کے تھے لیکن انہوں نے قرآن حفظ کر لیا. آج بھی ہمارے پاس مثال ہے اور یہ جو ہماری قرآن مرکز جوہر ہے وہاں پر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے اور وہ ان کی عمر تقریباً 69 ایئرس تھی اور انہوں نے پھر شوق ہوا حفظ کرنا شروع کیا. اب تقریباً انہوں نے 6-7 سالوں میں جا کر پورا قرآن حفظ کر لیا. تو یہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے میرے استاد رہے انجینئر نوید احمد صاحب اور وہ بھی انہوں نے اپنی جاب سے فارغ ہو کر قرآن اکیڈمی میں آ کر بیٹھے اور سارے بتھیڑوں کے ساتھ اس کی ایڈمنسٹریشن بھی اور پڑھائیاں بھی سب کے ساتھ انہوں نے یہیں پر قرآن حفظ کیا. وہ بھی یعنی ایسی چھوٹی عمر میں نہیں ایک ادھیڑ عمر میں انہوں نے حفظ کر لیا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا اللہ کا خزانہ ہے اور یہ حفاظ بھی حفاظت قرآن کی ایک کڑی ہے. پوری دنیا سے قرآن کے نسخے اٹھا لیے جائیں پھر بھی بچے بچوں کو قرآن یاد ہے, وہ دوبارہ ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیر زبر کی بھی غلطی ہوتی ہے تو باقی حفاظ پکڑ لیتے اور ذرا سی جو ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں. تو بہرحال فرمایا انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون, بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تسلی رسول ولقد ارسلنا من قبلک, اور بے شک ہم بھیج چکے ہیں رسول آپ سے پہلے بھی. فی شیع الاولین, یعنی اگلی امتوں میں سے. وما یاتیہم من رسول, اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی بھی رسول. الا کانوا بہ یستہزئون, مگر وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے. آپ کی دلجوئی کی جا رہی ہے. کذالک نسلکو, اور اسی طرح ہم ڈالتے ہیں اس بات کو. فی قلوب المجرمین, یعنی مجرموں کے دلوں میں, کہ وہ حق کی تکذیب ہی کرتے رہتے ہیں. ایک کے بعد دوسری نسل آ رہی ہے اور وہی پرانا جو ہے حق سے منہ موڑنا اور رسولوں کا مذاق اڑانا سلسلہ چل رہا ہے. لا یؤمنون بھی, اور وہ ایمان نہیں لاتے اس پر. وقت خلط سنت الاولین, اور چلی آتی ہے رسم پہلوں سے. آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ اگر اپنے مطالبے پر انہیں معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو بھی یہ ایمان لانے والے. ولو فتحنا علیہم بابا من السماء, اگر ہم کھول بھی دیتے ان پر آسمان سے ایک دروازہ. فظلوا فیہ یعرجون, کہ وہ اس میں اوپر چڑھ جاتے. لقالوا انما سکرت ابصارنا, تو بھی یہ لوگ کہتے کہ بے شک ہماری آنکھوں پر تو نظر بندی کر دی گئی ہے, تو جادو کر دیا گیا ہمارے اوپر. بل نحن قوم مسحورون, بلکہ وہ کہتے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا. تو یعنی یہ باندھنے والے نہیں ہیں, کتنا بھی بڑا معجزہ دکھا دو اسے کہیں گے جادو ہے. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے اعلیٰ سیرت و کردار کو دیکھ کر نہیں مان رہے, وہ معجزات کو دیکھ کر ماننے والے نہیں. آگے آیات 16 سے 22 تک اللہ کی قدرت کے شاہکار کے بیان ہو رہے ہیں اور یہ گویا کہا جا رہا ہے یہ معجزات کم ہیں, یہ تمہارے چاروں طرف ہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, اور بے شک ہم نے بنا دیے آسمان میں برج, اس سے مراد لی گئی ہے تارے. تو یہاں یہ توحید باری تعالیٰ کے لیے دلیل فوقانی, یہ اوپر کی طرف جو اللہ کی ہونے کے جو دلائل ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ اب ستاروں کی حکمت بھی بیان ہو رہی ہے. نمبر 1 وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے مزین کر دیا اسے دیکھنے والوں کے لیے. یہ اگر تارے نہیں ہوتے تو آسمان بس بالکل سادہ سا نظر آتا, جس کی جو خوبصورتی حسن ہے اس کا ایک ذریعہ یہ تارے. نمبر 2 وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور ہم نے حفاظت کر دی ہے ملائک والا کی ہر شیطان مردود سے. اب وہ سرکس جنات جو ہے وہ پہلے آسمانوں تک جاتے تھے, وہاں سے غیب کی خبریں اچک لیتے تھے, تو اب اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے جو ہے یہ گویا چوکیاں ہیں فرشتوں کی, اور یہاں سے ملائک اعلیٰ کی حفاظت کی جاتی. نمبر 3 اِلَّا مَنِ اسْتَرَاقَ السَّمَعَ, مگر جو چوری چھپے سن لے کوئی بات. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک بالکل واضح انگارہ. یہ شہاب ثاقب, اس پر مار کر ایسے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے. اب دلیل تحتانی آ رہی ہے توحید کے لیے، یعنی نیچے کی چیزوں سے دلیل. ول آتا مدد نہ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے. ول کئی نہ فیحا رواسی، اور ڈال دیے اس میں مضبوط پہاڑ. وم بت نہ فیحا من کل شعیم موزون، اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی مناسب چیز. آگے پھر نعمت معاش کا ذکر. وجالنا لکم فیحا معاش، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے زمین میں معاش کے ذرائع، یہ روزگار اور روزی کمانے کے ذرائع اللہ نے پیدا کر دیے. بمن لستم لہو برازقین، اور تم مخلوق کے لیے نہیں تھے کہ تم ان کے رازق بنتے. آگے اللہ ہر شے کو نظر انداز یعنی ایک اندازے کے مطابق جو ہے نازل فرماتے ہیں. یہ مضمون آ رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ہم نازل نہیں کرتے اسے مگر ایک اندازے سے. تو یہ جو الٹی پٹی پڑھائی جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کی طرف سے کہ بچے کم خوشحال گھرانا، اور جتنے کم بچے ہوں گے وہ قوم اتنی جو ہے مصائب سے بچی ہوگی، یہ بات صحیح نہیں ہے. کم بچے ویران گھرانا ہوتا ہے، وہ بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹا جو ہے انگلینڈ چلا جاتا ہے پڑھنے، بوڑھا بوڑھی جو ہے گھر میں رہ جاتے ہیں. اسی طرح وہ قومیں جن کے یہاں بچے نہ ہو وہ دوسرے لوگوں کی محتاج ہو جاتی ہے، ویزے دے دے کر باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے انہیں لوگوں کو کہ ان کا ملک نہیں چل رہا، وہ ٹھپ پڑ رہا ہے، کاتو رجال ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے خزانوں کی کمی نہیں ہے، اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے اللہ نئی نئی چیزیں پیدا کر دیتا ہے. ابھی بھی آپ غور کریں، بعض پھل ایسے ہیں جو اب پورے سال موجود نظر آتے ہیں، ورنہ یہ ایسے نہیں ہوتے تھے سیزنل میں. اب کیلے آپ کو سارے سال نظر آ رہے ہیں، خربوزہ آپ کو سارے سال نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا. جیسے جیسے آبادی بڑھی یہ چیزیں اللہ نے کری. اسی طرح ہمارے دادا نانا بتاتے تھے کہ یہ پولٹری، یہ مرغی بہت نوابوں کیا ہوتی تھی، ہر عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا غریب آدمی، نواب پالتے تھے وہی کھاتے تھے مرغی. لیکن آج مرغی گوشت سے بھی سستی ہو گئی. پہلے یہ سب سے مہنگی پولٹری ہوتی تھی، یعنی گائے کا گوشت، اس کے بعد بکرے کا گوشت، اس سے مہنگی مرغی ہوتی تھی. آج آپ نے دیکھے پولٹری انڈسٹری ایسی پھیلی ہے کہ انڈے اور مرغیاں یہ بہت سستی چیزیں ہوں گی. تو جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے کھلتے رہتے ہیں، اللہ کے پاس کمی نہیں. اصل مسئلہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور جو ہے کچھ بڑے لوگ وہ پورا اسٹاک خرید کے اسے ذخیرہ اندیزی کرتے ہیں، مارکیٹ جب اس میں پرائز بڑھ جاتی ہے تو سیل کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے پاس وسائل آ جاتے ہیں. اب بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اپنی ضرورت سے زیادہ پروڈیوس کریں، اور پھر پرائزز کو مینٹین کرنے کے لیے ٹنوں اناج سمندر بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ آسان طریقہ ہے اسے ڈسپوز کرنے کا. ورنہ غریب ممالک بھی ہیں، وہاں تک ٹرانسپورٹ میں خرچہ زیادہ آتا ہے تو سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ پرائزز مینٹین رہے، ورنہ یہ زمین پر کبھی بھی خوراک کی کمی نہیں ہے. آگے نعمت بارش کا ذکر. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم بھیجتے ہواؤں کو بھری ہوئی، یعنی کن چیزوں سے، بخارات سے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر جو ہے وہ ہم پلاتے ہیں وہ پانی تمہیں. وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم نہیں تھے اس کے جمع کرنے والے. خصوصاً یہ میٹھا پانی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا پورا ایک سائیکل ہے. یہ کھاری پانی کے جو سمندر ہے، یہاں سے یہ بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں، وہ بادل بنتے ہیں، اور ان سے پانی جو برستا ہے وہ انتہائی میٹھا ہوتا ہے. یہی پانی ہے جس پر یہ ساری زندگی چل رہی ہے. وہ پانی زمین جذب کر لیتی ہے، جس طرح زمین کے اوپر دریا اور ندیاں نالے ہیں، اس طرح زمین کے نیچے بھی پانی کے سوتے ہیں. وہ کبھی چشمے سے نکل آتے، کبھی کنویں سے نکل آتے، کبھی ہم زمین ڈرل کر کے جو ہے ٹیوب ویل لگا کے وہ پانی نکال لیتے ہیں. اور اسی طرح کچھ پانی اللہ تعالیٰ برف کی صورت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جب گرمی ہوتی ہے وہ برف پگھلتی ہے، وہ اوور ہیڈ ٹینک سے گویا، اور ان چٹانوں کی ان برف سے ہی بڑے بڑے دریا بنتے ہیں، اور وہ میٹھا پانی پورے سال چلتا رہتا ہے اور مخلوق کو اویلیبل رہتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. فرمایا کہ تم اس پانی کو جمع نہیں کر سکتے تھے اگر چاہتے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں. یہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن زمین اس کے تمام خزانوں کا اصل وارث کون ہے؟ واللہ ہی آج کوئی زمین کا ٹکڑا میرے آپ کے پاس ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے کسی اور کے پاس تھا، چند سال بعد یہ کسی اور کے پاس ہو. حقیقی وارث زمین اور اس کی سب خزانوں کا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا مُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اب بے شک ہم جانتے ہیں تم میں سے پہلے لوگوں کو، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والوں کو بھی، جو پہلے گزر چکے ہیں زمین پر اور جو بعد میں آنے والے ہیں، سب اللہ کے علم ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا پروردگار ان سب کو جمع کرے گا، انہو حکیم علیم، اور بے شک وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا. اب آگے جو ہے وہ پانچ انبیاء کرام کے قصے آ رہے ہیں، اور اب دن کتنے رہ گئے جنہیں ایک قصہ کرنے میں تھے. تو پانچ انبیاء کرام کے قصے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور دو قصے اور آ رہے ہیں، مختصمین اور مستحضرین. تو اس طرح یہ سات قسم پر یہ صورت اختتام پذیر ہو رہی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو کھنکتی ہوئی مٹی، سڑے ہوئے گارے سے، سڑے ہوئے گائے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے. تو انسان کی تخلیق کے کئی مراحل ہیں، مادہ بعید مٹی ہے، اور پھر مٹی کے اندر کوئی اب آرگینک چیز ملاتے ہیں جیسے گھاس وغیرہ، تو اس میں فرمنٹیشن ہوتی ہے، اس سے یہ حمائم مسنون بنتا ہے. اور یہ جب سوکھ جاتی ہے مٹی، تو اس پر اس کی ٹھیکریاں سی بن جاتی ہیں، جب آدمی اس پر چلتا ہے تو وہ بچتی ہے، اس میں آواز آتی ہے، تو اسے جو ہے سلسال کہتے ہیں. تو بہرحال یہ مٹی اور گارے سے جو ہے کئی اسٹیپس ہیں جن سے یہ انسان کے جسم کی تخلیق کی گئی ہے. آگے پھر مادہ تخلیق جنات بیان ہو رہا ہے. فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، من نار السموم، یعنی آگ کی لپٹ سے، یہ انویزیبل فلیم جو ہوتا ہے. ویسے آپ فلیم کو دیکھیں تو نیلا ہے، اس کے اوپر اورنج ہے، اس کے اوپر ریڈ ہے، اس کے اوپر یلو ہے، اس کے اوپر بلو ہے. بلو کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ انویزیبل فلیم ہوتا ہے. تو اس انویزیبل فلیم سے اللہ نے پیدا کیا جنات کو. وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے، انی خالقم بشرا، بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر، ایک انسان، من سلسال من حمیم مسنون، سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کی نوک پلک درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. عظمت انسان کا بیان. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے ان سب کے سامنے، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، اَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، کہ وہ ہو جاتا سجدہ کرنے والوں میں سے. قالا یا ابلیس، اس پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، مالک، تجھے کیا ہوا ہے، اللہ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، تم کیوں نہیں شامل ہوئے سجدہ کرنے والوں میں. قالا لم اکن لأسجد لبشر، اس نے کہا کہ میں تو نہیں ہوں کہ سجدہ کروں ایک انسان کو. اور وجہ بھی بیان کی، خلقتہ من سلسال من حمیم مسنون، جسے آپ نے پیدا کیا ہے سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے. قالا فخرج منہا، اللہ نے فرمایا بس نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، بس تم ہو مردود، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، بس اب تم رہو گے لعنت میں جو ہے وہ جس دن، اس دن تک جو بدلے کا دن ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی رحمت سے محروم رہو گے. اس پر اس نے درخواست کی، مہلت کی. قال فإنک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ میرے رب مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جب آپ انہیں دوبارہ اٹھائیں گے. قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے اس دن تک کے لیے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا یہ وقت معلوم ہے. قال ربی بما اغویتنی، اس پر شیطان نے اپنے عزائم کا اظہار کیا کہ اے میرے رب، بسبب اس کے جو آپ نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں مزین کر کے دکھاؤں گا انہیں زمین، یعنی گناہوں میں لگاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کر لوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے آپ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ان میں سے، جنہیں آپ نے اپنے لیے خاص کر لیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلصین میں شامل فرمائے. قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا کہ یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا مشتق آتا ہے، یعنی جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ مشتق پہنچے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور جو میرے بندے ہیں ان پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا. الا من تباک من الغاوین، سوائے ان کے جو تیری پیروی کرے اور گمراہ ہو جائے.
تو جو شیطان کی پیروی نہیں کرتے وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، تو وہ شیطان کو ان پر کوئی اختیار نہیں، اور جو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے انہیں برباد کر کے چھوڑتا ہے. فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم وعدہ کی وعدے کی جگہ ان سب کے لیے، لہا سبات و ابواب، اور جہنم کے سات دروازے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ٹولی ہوگی بٹی ہوئی، یعنی جو گناہوں کے اعتبار سے وہ دروازے ہوں گے اور وہ اس گناہ والے جو ہے وہ اسی دروازے سے جہنم واصل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، بریک کر لیتے ہیں، آٹھ تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے.